بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فوز بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من اناب الي. وفي موضع اخر، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، بانج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعیج تو بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا و رضا بندہ اے رسوا تیرا، تیرے ہی ہاتھ لاج ہے اے پیر دستگیر، ہم تجھ سے دستگیر ہیں یا غوث المدد، دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں، کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا رضی اللہ. اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی شب مناسبت رکھتی ہے حضور سیدنا غوث الثقلین غیث الکونین، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ نورانی کے عرس پاک اور بڑی گیارہویں شریف کے حوالے سے. اللہ رب العالمین جل وعلا تمام محبان اولیاء صحابہ و اہل بیت جو شامل درس ہیں اور پوری امت میں ہیں، اللہ رب العالمین آج کے دن کے تمام ثمرات اور برکات سے تمام کو بہرہ مند فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک آفاقی شخصیت ہے اور ایک ایسی عالمگیر شخصیت ہے، جس طرح کہ کہا گیا اور درست کہا گیا کہ نبوت کے دربار میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آفاقیت اور افضلیت اور کاملیت ہے، تو اولیاء کے دربار کے اندر اپنے درجے میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آفاقیت اور کاملیت ہے. آپ کو امت کے اندر سب سے عظیم، اور ہم براہ راست تقریر شروع کر رہے ہیں اور چند ضروری باتیں ہی کریں گے، امت کے اندر سب سے پاکیزہ طبقے کو ولی کہا جاتا ہے اور اس کی جماعت اولیاء ہوتی ہے. اولیاء کا لفظ اس بات کی طرف خود ایک عام شخص کے ذہن کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ جسے ولی کہا گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شریعت کا جو مطالبہ تھا اور اللہ کا جیسا بندہ بننا تھا اور جن جن احکام اور جن جن باتوں پر عمل کرنا تھا اور وہ تمام عادتیں اور خصلتیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو پسند نہیں ان کو چھوڑنا، تو شریعت کا مکمل طور پر لحاظ بصورت عمل کے جسے یہ مل جاتا ہے اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اولیاء امت کا سب سے برگزیدہ طبقہ ہے، یعنی اصل مومن جسے کہا جائے تو وہ اولیاء ہیں، کیونکہ اولیاء وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے ہر احکام پر عمل کیا اور صاحبان تقویٰ ہوئے۔ اب یہ لفظ اپنے معنی میں بہت وسیع ہے، ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا معنی قریب ہے عربی زبان کے اندر۔ یوں اگر اس کو اپنے معنی میں رکھا جائے کہ ولی کا معنی اگر دوست ہے تو پھر انبیاء سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو لہذا اپنے خاص معنی میں جو ہمارے عرف اور کلچر سے ہٹ کر اس معنی کو سمجھنے کے لیے، تو پھر حضرات انبیاء نبی اور رسول علیہم السلام، انبیاء نبیوں کی جماعت جو ہے، وہ رسولوں کی جماعت جو ہے، وہ اصل ولی ہوتی ہیں۔ ایک بات، اس کے بعد جو نبی کے متبعین ہوتے ہیں صحابہ، کہ جنہیں کمپینین جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے یا کسی بھی نبی کے ساتھ رہے اور ایمان لائے اور صاحبان تقویٰ تو ہوتے ہی ہیں، تو وہ ولی کہلاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں نبی کے ذریعے۔ سب سے پہلے نبی خود اللہ کا ولی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے صحابہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہاں پر ایک بات کرتے ہیں کہ غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، اس بات کو میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ ولی کا معنی قریب کہے، دوست کہے، محبوب کہے، مددگار کہے، تو اس لحاظ سے انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ولی ہیں، صحابہ کرام ولی ہیں، ہر مومن ولی ہے۔ لیکن ہر مومن کے ولی ہونے میں ایک ہلکا سا یہاں پر فرق آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ولی کی پھر فنی اعتبار سے باقاعدہ طور پر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ولی تشریعی اور ایک ہے ولی تکوینی۔ ولی تشریعی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقوی اور طہارت اور اپنے پسند کے جو کام ذکر کیے ہیں، جنہوں نے فزیکل طور پر، پریکٹیکل طور پر اپنی انٹینشن سے، اپنی نیت سے اس پر مکمل عمل کیا، اب عمل کیا تو اس عمل کرنے پر یقیناً یہ کہا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ یہ نمازیں پوری پڑھ رہا ہے، یہ شریعت کی ہر تعلیم کا لحاظ کر رہا ہے، یہ حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ چیز یعنی جس میں ڈر ہو جائے کہ جناب یہ چیز حرام یا حلال ہے، تو شک والی چیزوں کو بھی یہ چھوڑ رہا ہے، مکروہ اور مکروہ تحریمی تو بہت دور کی بات، یہ تو شک والی چیز بھی جس میں حرام ہونے یا ناجائز ہونے کا ڈر بھی ہے یہ اس کو چھوڑ رہا ہے، اور فرض تو فرض ہے، یہ تو مستحب جیسی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتا، اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ تو کسی شخص کو اگر ہم شریعت کی ایسی کامل اتباع اور شریعت پر ایسا عمل کرتا ہوا دیکھیں تو اس کو بھی ولی کہنا جائز، لیکن وہ ولی جو ہے خاص معنی میں ولی تشریعی ہے۔ لیکن ہم اپنے عرف میں اور بطور کرامت کے اور خاص ایک نام جو ولی کا کہتے ہیں، وہ اس ولی کو کہا جاتا ہے جو ولی تکوینی ہوتے ہیں۔ ولی تکوینی سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ نماز ہی ہے، شریعت ہی ہے، تلاوت ہی ہے، یہی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو اس کو فالو کرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے قبول کر لیا جو وہ کر رہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اجر کی نشانیاں دنیا میں دکھا دی، یہ ضروری نہیں۔ تو جس نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شریعت کی پابندی ہی اللہ کی طرف لے جانے والی ہے، تو جو اس پر چل پڑا اس کو ہم تشریعی اعتبار سے، شرعی معنی میں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے کیونکہ شریعت کی پابندی کر رہا ہے۔ لیکن خاص طور پر ہم جنہیں ولی کہتے ہیں اپنے خاص معنی کے اندر، وہ ولی تکوینی ہوتا ہے۔ ولی تکوینی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شریعت کے راستے پر مکمل طور پر عمل بھی کیا، اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوا، اور اس قبولیت کی دلیل یہ بنی کہ ان سے کرامات، ان سے عظمت، ان سے ایسے ایسے معاملات جاری ہوئے کہ جو ان کی ولایت کے پختہ اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی عبادت کے اپروو اور کامیاب ہونے کی دلیل ہوئی۔ ان ولیوں کو ولی تشریعی کہا جاتا ہے۔ ہم جب غوث اعظم کو ولی کہتے ہیں تو وہ اس معنی میں کہتے ہیں۔ یہ میں نے اوپر سے لے کر نیچے تک، یہ شاید اگر آپ کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی، یہ اس درس کی برکت ہے، میں نے ایک راستے میں آپ کو یہ بات ساری سمجھا دی تاکہ یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے،
کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کس معنی سے کیا معنی اس کا لیا جاتا ہے. اب آ جائیے اس طرف. ہم جب اولیاء کا ذکر کرتے ہیں جیسے مزارات, صاحب عرس, جن کو ہم ولی قرار دیتے ہیں, مسلم اولیاء, صحابہ ہوں, اہل بیت ہوں, غوث اعظم ہوں, غریب نواز ہوں, سرکار باولحق نشبند ہو, جو مسلم جن کو امت اولیاء قرار دیتی ہے, تو وہ ولی تشریعی تو ہیں, ظاہر سی بات ہے شریعت کے پابند ہیں, لیکن ان کی عبادتوں کو اللہ نے قبول بھی کیا, اور قبول کرنے کا معنی یہ ہوا کہ خدا نے ان کو قبول کر کے, ظاہر سی بات ہے خدا کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی, شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. انہوں نے عمل کیا اس راستے, یعنی ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے انگل سے اگر آپ سمجھے, میں تھوڑا اس کو آسان کر دوں, کہ ولایت بندہ اپنی محنت سے لے سکتا ہے, ولی بندہ اپنی محنت سے بن سکتا ہے یا اللہ کے فضل سے بنتا ہے؟ بالکل یہی. اب محنت کو تشریعی کہتے ہیں اور فضل کو تکوینی کہتے ہیں. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ ولی کا وہ خاص معنی جو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے, وہ بندہ محنت سے نہیں بن سکتا, لیکن اس کو بننے کے لیے شریعت کی اتباع ضرور ہوگی. اب سارے لوگ شریعت کی اتباع کر رہے ہیں اور وہ کرنا ہے, مسلمان ہے, کرنا پڑے گا آپ کو. اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے فرائض کا خیال رکھنا پڑے گا, جو حرام چیزیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. تو راستہ تو یہی ہے اللہ تک پہنچنے کا, لیکن اللہ رب العالمین اجر سب کو دے گا, لیکن کچھ یہ ہے کہ جن کے لیے محبوبیت کا ارشاد اللہ دنیا میں ہی جاری کر دیتا ہے, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہے, خدا ان سے ایک عالمگیر کام لیتا ہے, وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کی علامت بن جاتے ہیں, سپورٹ بن جاتے ہیں. تو اس خاص معنی کا جو ولی ہے, یہ محنت سے نہیں بنتا, یہ اللہ کے فضل سے بنتا ہے. لیکن بننے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی نماز, روزہ, زکات اور یہ شریعت کی پابندی. تو اس کو دوسرے معنی میں یہ کہیں کہ ولایت تک پہنچنے کا پریکٹیکل فزیکل تو یہی راستہ ہے, لیکن جو فزیکل ہم نے کام کیا عبادت شریعت کا, یہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا. تو جو ولایت کا درجہ ملے گا وہ اللہ کے فضل سے ملے گا, اس لیے جو شریعت پر عمل کرتا ہے اسے ولی تشریعی کہا جاتا ہے, لیکن جسے خدا نے قبول کر کے اپنی محبت کی سند عطا فرما دی ہے اسے ولی تکوینی کہا جاتا ہے. ہم غریب نواز کو اس معنی میں کہتے ہیں, وصف پاک کو اس معنی میں کہتے ہیں. تو یہ اس کا میں نے پورا ایک چاکٹ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ کس معنی میں ولی کہا جاتا ہے اور ولی کا کیا معنی. اب اس کو سننے کے بعد پارٹ سیکنڈ پارٹ میں آ جائے, تاکہ ہمیں کتاب کی طرح آہستہ آہستہ آگے چلیں. ابھی ہم نے ولی کا معنی سمجھا, ولی کا لفظ کس کس کیٹیگریز پر استعمال ہوتا ہے, کن کن لوگوں پر استعمال ہوتا ہے, اور کیسے کن کن خاص معنوں پر ہوتا ہے, یہ میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا. دوبارہ اگر آپ نیٹ پر جائیں گے, دوبارہ تقریر سنیں گے, تو بات واضح ہو جائے گی. اس کا سیکنڈ پارٹ آ جاتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ولیوں کا سردار قرار دیتے ہیں. کنفیوژن نہ پھیلے اس لیے میں یہاں سے موضوع کو شروع کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ سارے ولیوں کی گردنوں کے اوپر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے. آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ نبی بھی اللہ کے ولی ہیں, صحابہ بھی اللہ کے ولی ہیں, تو کیا ان کی گردنے پر بھی ہوگا؟ ہم نے کہا معاذ اللہ, یہ تو کوئی مسلمان استغفر اللہ تصور بھی نہیں کر سکتا. شریعت مطہرہ کے اندر, اللہ رب العالمین کی شریعت کے اندر عرف کا, لوگوں کے کلچر کا, ان کی بول چال کا بڑا دخل ہے, بول چال کا بڑا دخل. ہمارے بول چال میں جب ہم ولی کا لفظ بولتے ہیں تو ہم مراد اس سے نبی نہیں لیتے, جبکہ نبی ولی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. ہمارے بول چال میں جب ہم ولی کا لفظ بولتے ہیں تو مراد حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان نہیں لیتے, جبکہ وہ سب سے بڑے ولیوں میں سے. ہمارے بول چال میں ہمیشہ جب ہم لفظ ولی بولتے ہیں ان کے لیے پھر خاص لفظ بولتے ہیں, نبی, صحابی, تابعی, لیکن جب ہم ولی کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری وہاں سے مراد غیر صحابہ اور غیر انبیاء ہوتی ہے. تو اس معنی میں وہ آ کے معنی یہاں پر خاص ہو گیا, جب ہم نے آپ کو ولیوں کا سردار کہا تو اس سے مراد معاذ اللہ حضرت ابوبکر کا سردار نہیں, حضرت عمر کا سردار نہیں, بلکہ ہمارے بول چال کے اندر, میں پھر عرض کر دوں, جب ہم ولی کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہم صحابی رسول نہیں لیتے, جبکہ صحابی سب سے بڑے ولی ہوتے ہیں. ہم مراد نبی نہیں لیتے, جبکہ نبی سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. ہم مراد غیر صحابی, غیر نبی لیتے ہیں, تو ان میں غیر صحابہ اور غیر انبیاء میں, غیر صحابہ میں وہ لوگ جن کی ولایت اور جن کی کرامت, جن کا رتبہ ساری امت نے مسلم قبول کر لیا, ان کے بعد ہم غوث اعظم کو ساری ولیوں کا سردار کہتے ہیں. مثلا آپ کہیں گے یہ آپ نے کیا لفظ کہا, کہ میں نے کہا دیکھو حضرت امام زین العابدین صحابی تو نہیں ہے, لیکن ساری امت نے ان کو صحابہ کے بعد سب سے بڑا ولی قرار دیا. کہنے کہ جی بالکل ٹھیک. ہم نے کہا امام باقر دیکھیں صحابی تو نہیں ہے, امام جعفر صادق صحابی تو نہیں ہے, حضرت موسیٰ کاظم صحابی تو نہیں ہے. حضرت میرے آقا مولا علی رضا صحابی تو نہیں، میرے آقا سرکار امام تقی صحابی تو نہیں، میرے آقا سرکار امام نقی صحابی تو نہیں، سرکار مولا امام حسن عسکری صحابی تو نہیں، لیکن ان کی ولایت اتنی بلند ہے کہ ان کو ساری امت نے سب سے بڑے اولیاء کی جماعت میں قرار دیا. اب جب ہم ولیوں کا سردار غوث اعظم کہتے ہیں تو ان نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد اور ان سب کے بعد سے لے کر ظہور امام مہدی تک، جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اس دور تک، تو امام حسن عسکری کے بعد بھی کئی ولی آئے، وہ سب غوث اعظم کے ماتحت ہوئے، اور امام حسن عسکری غوث پاک ان کے ماتحت ہیں، اور امام حسن عسکری وہ اپنے پہلے سے. تو اس طرح یہ سلسلہ جہاں حضرت امام حسن عسکری پر آیا اور وہاں سے امام مہدی، تو یہ پچھلا زمانہ اور یہ بعد کا زمانہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دائرے کے اندر ہم ولیوں کا شہنشاہ کہتے ہیں. یہ دوسری بات یہاں پر ہم نے کلیئر کر دی. اب تھوڑا سا آگے چلیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ایک آفاقی شخصیت ہے، بڑی ہماگیر شخصیت ہے. آپ کی زندگی مبارکہ کے بے شمار کمال کے فضائل کے پہلو ہیں. میں آہستہ آہستہ پڑھنا چاہوں گا کیونکہ لوگوں کو صحابہ اور نبیوں کا مقام سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ولایت کے مقام میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. تو میں بالکل آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، تو اسی طرح سادہ باتوں کے اندر سوال سے جواب نکالتے ہوئے، تاکہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو اور یہ سبق پختہ ہو، پھر آپ اپنی تحقیق کو آگے بڑھا سکیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ صاحب عقیدہ لوگ ہیں، ان سے ہماری عقیدت ہے، تو یہ بات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. ایک بات اب دیکھیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ، آپ کی پیدائش، یہ ابھی جو دور چل رہا ہے سن ہجری کے اعتبار سے 1441 ہجری ہے، 1441 ہجری 1441. غوث اعظم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ دور تھا 561 ہجری 561، اور ایک روایت کے مطابق 560. آپ کی پیدائش ہے 470 اور وفات آپ کی ہے وصال شریف 561 ہجری یا 560 ہجری، دو قول ملتے ہیں. تو آپ کی عمر شریف 90 سال، 90 ایئرز یا 91 ایئرز بنتی ہے. اچھا یہ آپ نے سن لیا. اب غوث اعظم ایسے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں جو صحابہ کے بعد اور ہمارے درمیان، اس درمیان کا یہ وہ مڈل دور ہے کہ جس میں فنون بہت پھیلے، شخصیات بہت پھیلی، اسلام کا بہت کام ہوا. اب میں اس زاویے سے آپ کو غوث اعظم کی بارگاہ تک لے جانا چاہتا ہوں. یہ 34 ہجری ہے، 34 ہجری اسلام میں بہت قیمتی ہجری، 34 ہجری میں کہتا ہوں اپنے درجے میں ایسا مقام رکھتی ہے شرف میں، نیابت میں، جیسا حضور نے ہجرت فرمانے کے ساتھ پہلا سال تھا. یعنی ہجرت سے پہلے دیکھیے اسلام کو بڑے کٹھن مرحلے تھے، لیکن جیسے حضور نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اسلام مضبوط ہونا شروع ہوا، پھیلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آقا کریم خود مزار میں جانے تک. اس 10 سال کے اندر حضور نے 10.5 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلایا. یعنی حضور کے دور مبارکہ میں 10 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارکہ میں اس 10 لاکھ پر جو سارے فتنے حملہ آور ہوئے تھے، آپ نے ان کو ختم کیا اور سلسلے کو 12 لاکھ تک پہنچایا. فاروق اعظم جب آئے آپ نے 10 لاکھ سے زیادہ کے اضافہ اس میں کیا، اور فاروق اعظم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت اسلام کے زیر نگو جو علاقے تھے وہ تقریباً 22 لاکھ، ایک کے مطابق 30 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرک. تو یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ ہجرت سے. تو دیکھیں اسلام سرکار دور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں، سیدنا صدیق اکبر کے یوم میں ہم بات عرض کرتے ہیں، حضرت ابوبکر کا دور سب سے مختصر ملا لیکن سب سے بنیادی کام آپ نے کیا، اور حضرت عمر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 2 سال کے اندر 9 سے زیادہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور 13 سے زیادہ سازشی تحریکیں کھڑی ہوئی، 2 سال میں ان کو ایسا ختم کیا کہ مستقبل میں بھی ان کا تصور نہیں ہوا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ وقت مجھے ملتا تو میں سنبھال نہ پاتا، بلکہ یوں لکھنے والوں نے لکھا کہ فاروق اعظم کی فتوحات کی تمہیدی دور جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے. آپ پڑھے لکھے آپ جانتے ہیں، کتاب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کتاب کا مقدمہ نہ پڑھا جائے، جب تک مقدمہ نہ پڑھا جائے کتاب سمجھ میں نہیں آتی. تو حضرت فاروق اعظم کے فتوحات کا مقدمہ جو تھا وہ 2 سال کا دور تھا. فاروق اعظم خود کہتے ہیں مجھے تو سارا سیج صاف ستھرا کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دے دیا تھا، اندر کے سارے فتنے ختم کر دیے تھے، مجھے تو صرف باہر کے لوگوں کی طرف توجہ کرنا تھا. صدیق اکبر نے اندر والوں کو بھی ختم کیا، باہر والوں کو کمزور کیا، تو اندر کے جو فتنے تھے وہ صاف ستھرا کر کے میرے سامنے دین اسلام کی سرحد اس طرح مہیا کر دی جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور پاک کے اندر صاف ستھرا اسلام ابو بکر کے حوالے کیا تھا. اب یہ سارا تسلسل۔ تو دیکھیے حضرت مولا مرتضیٰ کا جب دور مبارک آیا انتہائی فتنے پھر کھڑے ہو گئے، اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور تھا وہ بڑی سازشوں کا دور ہو گیا، یعنی لوگوں نے بڑے فتنے کیے، بڑی سازشیں اس وقت ہوئی، اور اس سازشوں کی وجہ سے، یعنی وہ تو وہی اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی میں پیچھے سے سلسلے لا رہا ہوں تاکہ غوث اعظم جس زمانے میں آئے اس کا کچھ تاریخی جغرافی نقشہ آپ کو ذرا سمجھ میں آئے، کیونکہ طلبا بیٹھے ہیں، تاکہ اس تحقیق سے غوث اعظم کو آپ ذرا دیکھیں کہ غوث اعظم کی جو ہے کہ فزیکل لائف کیسے گزری ہے، اور آپ نے 90 سال کی زندگی میں کیا سٹرگل کیا، اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی پرسنل شخصیت کے اندر گویا کہ کیا مقام تھا، اور آپ سنگل پرسن ہو کر آپ نے اس وقت کیسا انقلاب کھڑا کیا تھا۔ اسلام میں فتنے تو اسی وقت دشمنوں نے شروع کر دیے تھے جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال تھا۔ حضرت عثمان غنی کے خلافت کے دور کے یوں سمجھے کہ 8 سال یا 6 سال گزرے تھے کہ فتنے جنم ہونا شروع ہو گئے، یعنی لوگوں نے سازشیں شروع کر دی تھی، اور اس سازشوں کے اندر کیا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کی مدینہ منورہ میں شہادت ہوئی۔ خلیفہ سوم شہر رسول کے اندر شہید کیے گئے، اللہ حب، یہ بہت بڑا فتنہ یہود کی جانب سے، دیگر لوگوں کی جانب سے۔ اس کے فوراً متصل حضرت علی المرتضیٰ جیسی شخصیت، اس وقت کہ سارا نظام تہو بانا ہو چکا تھا، کوئی سیٹنگ نہیں تھی، اس میں حضرت علی شیر خدا ہی خلیفہ بن سکتا تھا، ورنہ ایسے بار اور ایسے طوفان کو کوئی اور فیس نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی پریشانی کا آپ عالم یہ دیکھیے، جو مدینہ کیپٹل تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے اتنے گمگیر اور خطرناک حالات میں ٹیک اوور کیا اور تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن حالات اتنے سنگین تھے کہ آپ کو کیپٹل منتقل کرنا پڑا، اور آپ نے مدینہ منورہ سے کیپٹل کو کوفہ منتقل کیا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر اور زمینی طور پر کس قدر انتشار، وہ چھپے فتنے کہ جنہوں نے موقع کی تاک لگائی تھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کھڑے ہوئے۔ لیکن حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 4.5 سال کا دور مبارک گزارا، اور پھر ان فتنوں کی سازشیں ایسی ہوئی کہ کوفہ جامع مسجد میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد کربلا کا واقعہ آپ دیکھیں، کلمہ پڑھنے والوں نے نواسۂ رسول کو شہید کر دیا، کیا کیا نہیں ہوا۔ تو یوں آپ سمجھیے کہ فاروق اعظم کے دور کے بعد سارا معاملہ ڈس بیلنس ہونا شروع ہو گیا، بالخصوص حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امت نے اتنی بڑی خدا کی ناشکری کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے عثمان کو اگر میری امت نے چھیڑا اور اس کی توہین کی تو پھر قیامت تک فتنے رک نہیں پائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت کے بعد تعلیمی سلسلہ رک گیا، فتنے ہی فتنے، اور حال یہ ہوا کہ بنو امیہ نے جب اس وقت ٹیک اوور کیا، تو بعد کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس دور میں کتنی خلفشاریاں ہوئی آپ کے بعد، 100 سال یا 125 سال کا دور پورے اسلام کو جنہوں نے پکڑنے کی کوشش کی وہ بنو امیہ تھے، آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 450 سال کے قریب کا دور بنو عباس کا ہے، بنو عباس نے اس وقت جو ہے کہ وہ سیاسی طور پر سارے نظام کو، ساری مساج، یعنی پوری اسٹیٹ اسلامی جو تھی بنو عباس کے ہاتھ میں تھی۔ اب یہ سارا کام جو دین کا تھا وہ سٹک ہو گیا تھا، رک گیا، لوگ اکیلے دین کا کام کر رہے تھے، فقہا کام کر رہے تھے، محدثین کام کر رہے تھے۔ لیکن میرے دوستو، یہ 34 صدی ہجری جس میں غوث اعظم کی ولادت ہو رہی ہے گیلان کے مقام پر، اس دور کے اندر اجتماعی طور پر ایک نظم کے طور پر اس طرح کا تو کام نہیں ہو رہا تھا جیسے صحابہ کے دور میں ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کے لیے، آپ صرف سنتے چلیے، دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ ضرور پیدا کیے صحابہ کے نیابت میں کہ وہ ایک ایک بندہ اپنی زمان، اپنے جگہ پر، پوری پوری ایک کائنات تھا، ایک ایک دنیا تھا۔ امام غزالی آپ دیکھیں، ایک بندہ ہے لیکن اتنا بڑا کام کیا ہے کہ سامنے فتنوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن امام غزالی کو دیکھیں، حضرت امام رازی کو دیکھیں، امام ابو القاسم قشیری کو دیکھیں، تو اللہ نے اس دور میں بھی دین کو بچانے کے لیے ایسی ہستیاں پیدا کی جو رہتے تھے تو وہ تنہا، لیکن کام انہوں نے لاکھوں آدمی کا تنہا نے کر دیا۔ اس وقت جمعیت کو نظر لگ گئی تھی، مسلمانوں کے اتفاقوں کو نظر لگ گئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے دین کی حفاظت کے لیے ایک ایک بندے سے وہ کام لیا، میرے دوستو بزرگو، کہ جو کام لاکھوں لوگ کرتے تھے، یہ دور تھا۔ اب میں تھوڑا سا بات آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 34 صدی ہجری، توجہ کیجیے گا، 34 صدی ہجری علم شریعت اور علم طریقت کی معراج کی صدی تھی۔ 34 صدی ہجری سے میرے مراد یہ ہے کہ 34 صدی ہجری کا ختم ہونا اور 5ویں کا ختم ہونا، یعنی 4 اور 6 کے درمیان کا جو یوں سمجھ لیجئے کہ 200 سال یا 150 سال کا دور ہے، یہ پھر وہ دور گھوم کر آیا ہے جیسا دور حضرت فاروق اعظم کا دور تھا علمی اعتبار سے۔ مثلا کیسے، اب ذرا غور کیجئے، قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قانون اسلامی، سارے دستور، اس کی تشریحات، اس کی تعبیرات، اس کو سمجھنا، اس پر علماء نے، بڑے بڑے ماہران علم جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ دیکھیں، یا ان سے پہلے بڑے بڑے فقہا گزرے کہ جو انہوں نے تنہا تنہا ایک حدیثوں کو بچایا، کسی ایک شخص کو 12 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، کسی کو 7 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، کسی کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ان حدیثوں سے جو مسائل نکل رہے ہیں، کوئی ایک بندہ سیرت پر کام کر رہا ہے، ایک بندہ فقہ پر کام کر رہا ہے، ایک تاریخ پر کام کر رہا ہے، اس طرح منتشر طور پر کام ہوتا رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے فقہ کے اعتبار سے، میں اس کو اور نرم نہیں کر سکتا ورنہ درس لمبا ہو جائے گا، میں صرف اس وہی اصطلاحی لفظ کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ہر دفعہ اس بات کی تشریح نہیں ہو سکتی، سننے والے بھی اپنا معیار اور علم کو تھوڑا اوپر کریں تاکہ اس بات کو سمجھ سکیں. اس بات کو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں. شریعت کی جان جو فقہ ہے، احکام ہے، اس کے الگ الگ افتاء، دار الافتاء، الگ الگ مفتی، الگ الگ مجتہد موجود تھے اور الگ الگ دارالعلوم تھے. ہر بندہ جا کر جناب جو ہے کہ وہ ایک دارالعلوم سے دوسرے دارالعلوم سے اپنے لیے فتویٰ اور سبق حاصل کرتا تھا. لیکن ضرورت اس امر کی تھی کہ ان تمام مسائل کو اور ان تمام فتووں کو، ان تمام فتاووں کو، ان تمام مسائل کو، ان تمام فقہ کے علم کو کوئی قانونی شکل دی جائے، اس کے اصول ایجاد کیے جائیں، اس کو باقاعدہ فن میں تقسیم کیا جائے، اور آنے والی امت میں بھی یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ اگر ان کے دور میں کوئی جدید مسئلہ پیدا ہو جائے تو وہ قرآن و حدیث سے اس مسئلے کے ہاں یا نہ کو کس طرح نکالیں گے. ایسے بنیادی پرنسپلز اور ٹولز لائے جائیں، قوانین بنائے جائیں کہ جس سے یہ کام ہو. اور یہ جو منتشر کئی 100 دارالافتاء پھیلے ہوئے ہیں، یہ کسی ایک نظم میں آ جائے، ایک اصول میں آ جائے اور ایک فارمیٹ میں آ جائے، وہ کام اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم فقہ کے قوانین ایجاد کیے. فرض کس کو کہیں گے، واجب کس کو کہیں گے، سنت کس کو کہیں گے، سنت کی تعریف کیا ہے، واجب کیا ہے، یعنی وہ پیمانے بنائے، وہ اصول بنائے، وہ پرنسپلز بنائے کہ اگر کوئی فرض ہوگا تو اس کے اندر یہ شرطیں آئیں گی، اس طریقے سے کوئی مسئلہ آئے گا تو فرض قرار پائے گا، اس طریقے سے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ سنت قرار پائے گا. یعنی پورا قانونی، کتابی، فنی ایک یوں سمجھیے کہ انسٹیٹیوٹ بنایا اس کا، فقہ کا. اور آپ نے، امام شافعی نے، امام احمد نے، امام مالک نے اس کام کو گویا کہ آگے چلایا. اور جب یہ کام آگے چلا تو چند، اب یہ لوگ تو گزر گئے 150 ہجری 200 ہجری تک، اب بھی وہ مدرسے بند تو نہیں ہوئے کہ جو پہلے بھی فتویٰ دے رہے تھے، پہلے بھی باتیں کر رہے تھے. ایک زمانہ اور گزرا 3 صدی ہجری کا. جب 34 صدی ہجری آئی تو اب دور رسالت سے لے کر 34 ہجری تک امت اب 400 سال کا زمانہ حضور سے پیچھے آ چکی ہے. تو جب یہ زمانہ جیسے دور ہوا تو لوگوں میں ذوق عبادت بھی کم ہوا، حافظے بھی کم ہوئے، شعور بھی کم ہوا، صلاحیت بھی کم ہوئی، کیونکہ جیسا دور حضور کے قریب تھا علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں میں شعور بھی تھا، دین کا جذبہ بھی تھا. ابھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کہیں گے یار میرے ابا کو جتنا ذوق تھا نماز میں، مجھ میں وہ ذوق نہیں پاتا، میرے دادا اتنے عبادت گزار تھے، میں ذوق نہیں. تو یہ آپ دیکھتے ہیں باقاعدہ، اس کو اگر روحانیت کے طور پر دیکھا جائے تو دور ذات مصطفیٰ کریم سے جتنا دور ہوگا اتنا لوگوں کے اندر دین کا شوق، سمجھ، دانائی کم آئے گی، دنیا اتنی ان کے اندر صلاحیت کرے گی. تو 34 صدی ہجری جب آئی ہے تو اس 34 صدی ہجری کے اندر ہوا یہ تھا کہ لوگوں کے اندر علم کی سمجھ میں کمی آنا شروع ہوئی. ایسے علماء نہیں رہے اب جو دین کے مسئلوں کو حل کرتے تھے پہلے، کیونکہ وہ خود اتنے مضبوط تھے کہ جناب ان کے سامنے بڑے سے بڑا مسئلہ آ جائے تو وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ حل کرتے. لیکن اب جو علماء پیدا بھی ہو رہے ہیں تو ان میں اتنی درک نہیں تھی. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مبارک کتاب میں لکھتے ہیں کہ 34 صدی ہجری ایک یو ٹرن ثابت ہوا اسلامی تاریخ کا، اور وہ یہ تھا کہ اس وقت سارے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب قرآن و حدیث سے تنہا تنہا، انڈیویجول، سنگل سنگل مسائل نکالنے کے لوگوں میں نہ صلاحیت رہی ہے، نہ ان میں یہ اوقات ہے، نہ ان کو اجازت دی جا سکتی ہے. ورنہ تو ہر بندہ جس کا علم چھوٹا ہے، سمجھ چھوٹی ہے، اس کی پریکٹس اتنی نہیں ہے، اس کا مزاج اتنا نہیں ہے، اب ہر ایک کو اگر اجازت دے دی جائے کہ وہ قرآن و سنت سے اپنے مسائل کو نکالے تو یہ تو بہت بڑا انتشار ہوگا. تو امت نے اس بات پر اجماع کیا کہ اب دو کیٹیگری کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، ایک عامی جس کو شریعت کی کوئی خبر نہیں، ایک عالم، اور عالم میں بھی پھر دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جس میں باقاعدہ یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن و سنت سے باقاعدہ باضابطہ طور پر استفادہ کر سکے، اور اس کا علم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے مسئلہ نکالنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام علوم میں ماہر ہوتا ہے، اور ایک عالموں میں درجہ ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ آج تو وہ علماء ہے ہی نہیں، وہ ہوتے ہیں کہ جناب جن میں اتنی صلاحیت تو نہیں ہے کہ جو براہ راست ان تمام، جس طرح مثال کے طور پر قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو 17 سے زیادہ علوم پر امامت کا درجہ ہونا چاہیے تب جا کر آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ کہیں آپ گڑبڑ نہ کر جائے، تاریخ آپ کو آنی چاہیے، گرامر آپ کو آنی چاہیے، ادب آپ کو آنا چاہیے، بے شمار 17 سے زیادہ علوم ہے وہ آنے چاہیے، جب جا کے بندہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ تو علماء میں بھی، یعنی پہلے تو مسلمانوں میں دو کیٹیگری تھی، ایک عام لوگ ایک علماء، پھر علماء میں بھی دو کیٹیگری تھی، ایک وہ جو جن میں اتنی صلاحیت تھی کہ قرآن و حدیث سے علم لینے کے لیے جتنا علم سپورٹ کے لیے ضروری تھا اس پر بھی وہ ماہر تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جناب جن کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ تو اب وہاں پر یہ کہا گیا کہ دیکھیں اب جو دو کیٹیگری کے علماء ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست قرآن و سنت سے مسائل نکال سکتے ہیں، ان کو ایک طرف کر دیا گیا، اور کہا گیا وہ علماء جو براہ راست، جیسا مفتی مجتہد تو نہیں ہوتا، وہ تو ناقل ہوتا ہے، وہ تو جو لکھ دیا گیا اس کو آ کے نقل کرتا، تو اس علم کے لوگ، یعنی جن کی علم کی سطح صرف مفتی تک تھی، جو نقل کر سکتے تھے بزرگوں کی باتوں کو، وہ لوگ اور عام لوگ، ان پر شریعت نے، علماء نے بیٹھ کر یہ قانون پاس کیا کہ اب یہ دونوں کیٹیگری کے لوگ قرآن و سنت کو براہ راست مسئلے کے لیے نہیں لیں گے، بلکہ ان کو ضرورت ہوگی تقلید کی، جو بھی مسئلہ ان کے پاس آئے گا یہ یا تو امام ابو حنیفہ کے اصول میں تلاش کریں گے، یا امام شافعی کے اصول میں تلاش کریں گے، یا حضرت امام احمد میں تلاش کریں گے، یا امام مالک۔ تو میں مختصرا عرض کروں کہ 34 صدی ہجری تقلید کے اجماع کی صدی تھی، یہ شاہد اللہ 34 صدی ہجری جس میں غوث آدم پیدا ہو رہے ہیں، توجہ آپ کی، یہ تقلید کے اجتماع کی، یعنی تقلید کے اجماع کی، کہ آپ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کا علم اتنا پختہ نہ ہو، وہ اپنے بڑے عالم کے علم پر اعتماد کر کے اس سے مسئلہ پوچھے اور اس سے مسئلہ لے، اور دلیل کا مطالبہ نہ کرے۔ دلیل کا مطالبہ اس لیے نہیں کہ دلیل مسئلے پر نہیں تھی، اس لیے کہ وہ خود اتنا بڑا عالم ہے، بات بتا رہا ہے تو دلیل رکھتا ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ دلیلیں بھی کتابوں میں منتقل کی گئی۔ تو تقلید کا معنی ہے قبول القول المجتہد ویعمل به، یعنی عام آدمی کا مجتہد سے مسئلہ پوچھ کر عمل کرنا بغیر کسی دلیل کے، یہ تقلید ہے۔ اور اس پر آپ دیکھیں 34 صدی سے لے کر 1441 تک مسلمانوں کے سارے ممالک اٹھا کر دیکھیں، یا تو وہ حنفی ہیں، یا شافعی ہیں، یا امام مالک والے، یا امام احمد والے، یہ اجماع یہ یونٹی اسلام میں اتنی پھلی پھلی کہ اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آیا۔ ہاں یہ تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے اگر غبار اڑ جائے ہم غیر مقلد ہیں، ہم اس کو نہیں، تو ایسے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی مارکیٹ میں، تو ایمپریس مارکیٹ میں ہزار جوکر پھر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی باتوں کا آپ پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی کہ اگر آپ بنگلہ دیش، قریبی علاقوں کو ذرا دیکھیں، آپ بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان، انڈونیشیا، یہ بڑے بڑے، انڈونیشیا تو مسلمانوں کے بڑے ممالک میں سے، اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ سارے حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ ایک جواب دے کر آگے بڑھا، حنفی فقہ کو فالو کرنے سے مراد یہ نہیں وہ کہ قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دیا، نہیں، حنفی فقہ سے مراد یہ کہ ان علماء پر اعتماد کر کے قرآن سے مسائل لیں گے۔ جیسے آپ اسکول میں جاتے ہیں، کالجوں میں، تو استاد پر اعتماد کر کے تو کتاب کو سمجھتے ہیں۔ تو تقلید اعتماد کا نام تھا، دین کو دور کرنے کا نام نہیں۔ کہ نہیں تقلید کیوں آئی؟ میں نے کہا تقلید نے ضرورت کا خلا پورا کیا، جو گیپ بیچ میں آ گیا تھا کہ لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ براہ راست قرآن و سنت کو سمجھ سکتے، اور روز مرہ ایجادات میڈیکل میں ہو رہی تھی، سیاست میں ہو رہی تھی، دیگر چیزوں میں ہو رہی تھی، اس کے لیے جائز اور ناجائز کو کس طرح مسئلہ حل کریں گے۔ تو تقلید نے اس گیپ کو پورا کیا اور یہ کہا کہ تم میں اگر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم براہ راست مسئلہ خاص کرو، تو تم امام ابو حنیفہ کے پاس آ جاؤ، یہ امام شافعی کے پاس، یہ چاروں اماموں کے پاس، ان کے پاس آ جاؤ، جو انہوں نے اصول لکھے ان اصول کو یوز کر کے لا کر اپنا مسئلہ قرآن و سنت سے نکال لو۔ میں جتنا نیچے آ کر آپ کو سمجھا سکا، حالانکہ یہ بہت علمی اور فنی بات ہے، جو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو تقریری اور عام لفظ میں سمجھاؤں کہ یہ کیا ہے۔ تو اب آگے بڑھتے چلیے، یہ میں نے ولی کے معنی کے بعد اب آگے بڑھ رہا ہوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی طرف۔ تو 34 صدی ہجری، 34 صدی ہجری، یعنی ہجرت کے 400 سال جب ہو گئے، تو 34 صدی ہجری جو ہے یہ امت کے فقہ کے اجماع کی صدی ہے، جس میں تقلید پر اجماع ہوا، جس پر تقلید پر اجماع ہوا، اور ایسا اجماع ہوا کہ آپ کو کوئی محدث غیر مقلد نظر نہیں آئے گا، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی مفسر، کوئی محدث کوئی فقی آپ کو غیر مقلد نظر نہیں آئے گا، یا تو امام شافعی کا ماننے والا ہوگا، یا امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوگا، یا امام احمد کا ماننے والا ہوگا. یعنی اتنا ہوا کہ باقاعدہ پھر یہ چیزیں فن بن گئی. اور علماء نے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ تقلید کو آپ واجب سمجھتے ہیں. میں نے کہا تقلید واجب لی ذاتی ہی نہیں ہے، واجب لی غیری ہی ہے. یعنی تقلید اپنے تقلید شخصی واجب لی غیری ہی ہے. یعنی ضرورت بندے کو اس بات کی پڑتی ہے، حالات کی وجہ سے مسلمان ہے. کیونکہ بندہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا سونا جاگنا، خریدنا بیچنا، غصہ غم میت خوشی، ساری چیزیں اسلام سے وہ رہنمائی مانگتا ہے. تو اس کو ضرورت پڑتی کیسے ایسے کامل استاد کی کہ جس کے پاس بیٹھ کر وہ اسلام کی یس اور نو کو سمجھنے کے لیے اس پر اعتماد کرے. اور اسی کو تقلید کہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ تقلید کو شرک کیوں کہا جاتا ہے. کتنی سمپل بات، کہتے جی تقلید حرام ہے. میں نے کہا اگر یہ حرام ہے تو آپ کا بھی بندہ رفیدین کی حدیث یا رفیدین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے علم پر اعتماد کرتا ہے، اور کہتے جی ہمارے مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا. تو میں نے کہا دیکھیں اعتماد کے بغیر تو بات نہیں چلتی. تو تقلید اعتماد کا نام ہے. یعنی عامی شخص کا ایک عالم کے علم پر اعتماد کر کے مسئلے کو لینا، یہ ہے تقلید، یہ ہے. اور بلا دلیل لینا، مثلا آپ ایک عالم کے پاس گئے کہنے لگے یہ مسئلہ کیسا ہے، انہوں نے کہا جی ایسا ہے، تو آپ اس پر دلیل نہیں مانگتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں جناب عالم دین صحیح بات کریں گے. تو آپ نے اس سے دلیل مانگا نہیں، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ مسئلے پر دلیل نہیں تھی. تو فقہا نے جو دلیلیں ہیں مسئلے پر، اس پر الگ کتابیں لکھی ہیں. جامع الکبیر کیا ہے، جامع الصغیر کیا ہے امام محمد کی، وہ ان مسائل کے دلائل پر ہیں. اور ہدایہ ہے یا شامی ہے یا عالمگیری ہے، وہ مسائل ہیں. تو لہذا مسائل یہاں پر ہیں اور دلائل یہاں پر ہے. آیا سب قرآن و سنت ہی سے ہے، لیکن ایکسپلین کرنے کے لیے کہیں اس کو ایکسپلین امام اعظم نے کیا، امام شافعی نے کیا، امام احمد نے کیا. تو لہذا جنہوں نے ایکسپلین کیا امت نے، ان کے علم پر اعتماد کر کے رسول اللہ کا دین ان سے لیا. تو اس سلسلے طریقہ کار کو تقلید کہا جاتا ہے. آگے چلیے، چوتھی صدی ہجری، جہاں علم ظاہری میں شریعت کے اتباع کی اجماع تھا، وہیں پر سلسلہ روحانیہ کا بھی اجماع اسی سلسلے کے اندر ہوا. اب سے پہلے میں نے داتا صاحب کے عرس میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ جو سلاسل ہیں یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح کے حنفیہ، شافیہ، مالکیہ، حنابلہ. وہ ڈسکس کرتے تھے احکام سے، یہ ڈسکس کرتے تھے اخلاق سے. جس طرح احکام کو سمجھانے کے لیے ہزاروں مدرسے تھے جو ان چاروں میں جمع ہو گئے، اس طرح اخلاق اور تصوف اور اخلاص سکھانے کے ہزاروں خانقاہیں تھیں جو چاروں میں ضم ہو گئی. جس طرح وہ تمام خانقاہیں اگر ڈھونڈنا ہے تو یا تو حنفیوں میں ملے گی، یا شافیوں میں ملے گی، یا مالکیوں میں ملے گی، یا حنبلیوں میں ملے گی. اسی طرح روحانی جتنے آستانے پڑے لاکھوں تھے وہ ان چاروں میں ضم ہو گئے. اب یا تو وہ قادریوں میں ملیں گے، یا چشتیوں میں ملیں گے، یا سہروردیوں میں ملیں گے، یا نقشبندیوں میں ملیں گے. یہ سب سے ٹپیکل مسئلہ ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے امت کو مطمئن کیا جائے کہ چار سلسلے ہی کیوں ہیں. ٹھیک، آگے چلیے. اس پر ہم نے داتا صاحب کے حضور تفصیلی بات کی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 470 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو سمجھ و دانائی وہ عطا فرمائی جس طرح فقہ حنفی، جس طرح احکام اور فقہ کو مرتب کرنے میں محنت کر کے حضرت امام اعظم حنیفہ نے اصول ایجاد کر کے وہ فقہ کے سمندروں کو ایک رنگ دیا، ایک فریم میں لے کر آئے. اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی علمی محنت کے ذریعے تصوف کے سمندر کو جو بکھرا ہوا تھا اس کو ایک فریم میں لے کر آئے. یہ آپ کا علمی کام، بہت بڑا کام، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اخلاقیات کو متاثر کرنے میں. آپ کہیں گے ہمیں نظر نہیں آتا یہ کہاں کہاں پر ہوا. میں نے کہا یہی تو ہے، بعد میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے اولیاء آئے انہوں نے یہ تعلیم اور یہ فیضان حضرت غوث اعظم ہی سے لیا. اب آ جائیے اس علمی بحث کو چھوڑ کر، اب سیکنڈ آپشن پر ہم بات کو تھوڑا آسان کرنے کی طرف آتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ نے جو یہ کام لیا، اس کے ساتھ ساتھ غوث اعظم کو اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر باکمال بنایا. آپ کا نسب اگر خاندان دیکھیں اس کا کوئی ثانی نہیں، آپ کی اولاد امجاد کو دیکھیں تو ان کا کوئی ثانی نہیں، آپ کے استادوں کو دیکھیں وہ اپنے وقت کے ایسے ہیں کہ بعد میں ایسے علماء نہیں آئے، آپ کے شاگردوں کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے تلامذہ اتنے قدم والے اور اتنی عظمت والے لوگ ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے، جس طرح میں اکثر دو عالموں کا اکثر نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، علامہ موفق الدین ابن قدامہ جنہوں نے فقہ حنبلی کی فقہ کو مرتب کیا، اور علامہ حضرت صاحب انصاب علامہ سمعانی جنہوں نے اسماء الرجال کی بلند کتابوں کو مرتب کیا، یہ دو وہ ہستی ہیں جو اپنی جگہ پر پوری ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، یہ غوث اعظم کے شاگرد ہیں۔ ان کو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے کہ دنیا علم کے لیے ان کو اس طرح کر کے دیکھتی ہے، اور انہوں نے غوث اعظم سے استفادہ علم کیا ہے، تو غوث اعظم کی علمیت کی وسعت کیسی ہوگی جن کے شاگردوں کو خدا نے یہ صلاحیت عطا کی۔ یہ علم شریعت کی بات کرتی، آگے چڑھیے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم درک یہ تھا، میں گنواتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، علم درک یہ تھا تاکہ کوئی جتنے آج کے شب کے اعتبار سے ہم غوث اعظم سے جتنی معرفت اور انٹروڈکشن ہمارا ہو تاکہ ہم قریب سے قریب ہو جائیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی شخصیت ایسی تھی، دیکھیے آپ نے زندگی کا پہلا خطبہ 52 ایئرز میں دیا، غوث اعظم نے پہلا خطبہ اپنی زندگی کا 52 ایئرز میں دیا۔ آپ کی پیدائش تو ہوئی ہے گیلان میں، ایران کا جو ایک خاص علاقہ ہے اس پر پھر بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آپ 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے، بغداد اس وقت اپنی سیولائزیشن کے اعتبار سے اور تمام ترقی کے اعتبار سے بالکل منفرد تھا، جسے آج لوگ کہتے ہیں کہ آکسفورڈ جا کر پڑھیے، آپ آکسفورڈ کی ڈگری لائیے، برطانیہ میں علم کا بڑا زور ہے، تو اس طرح علم دین کا سب سے بڑا زور اور اس کے سب سے بڑے استاد، سب سے بڑی یونیورسٹیاں، سب سے بڑے ماہران علم اس وقت بغداد کے اندر تھے۔ تو غوث اعظم 18 سال کی عمر شریف کے اندر آپ بغداد تشریف لائے، پیدائشی ولی ہیں آپ، اللہ رب العالمین جل والا نے آپ کی ولایت جو تکوینی ہے اس کا پیدائشی اعلان ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ روزے کا واقعہ میں اس کو دوران نہیں چاہتا، سب کو پتا ہے کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، وہ سب سے بڑی کرامت تو ماں کے گود میں آپ کی ثابت ہوئی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عبادت اور ریاضت کے انتہائی خوبر، یعنی آپ کا بچپن میں بھی کوئی لمحہ ماں کی گود کے بعد سے جو لڑکپن کا دور ہوتا ہے، کھیل کود اس سے آپ کا پرہیز، نماز عبادات، لیکن آپ دیکھیں کہ زہد و تقویٰ، للہیت، اللہ کا خوف، عبادت کا ذوق، یہ تو بچپن سے تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے آپ کو آپ علم دین کی طرف لائے، اور 18 سال کی عمر شریف میں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بغداد روانہ کی، اور جو جمع پونجی تھی وہ اشرفی آپ کے حوالے کی۔ ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو جوان بچے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ نے اس بات کا درس دے دیا حضرت غوث پاک کی ماں نے کہ جوان بچے جو ہوتے ہیں تو والدین اس کو اپنے لیے نہیں رکھتے ہیں، ناموس دین کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت سرکار غوث اعظم کو 18 سال کی عمر میں بغداد بھیجا، بغداد شریف آپ تشریف لائے، اس وقت کے بڑے جید علماء حضرت سیدنا ابو سعید مخرومی سے آپ نے پڑھا، حضرت ابو حماد دباغ سے آپ نے پڑھا، ان سے آپ نے فیض لیا، 25 سال ان کے پاس آپ نے دروس لیے، اپنے استادوں کے جوتے صاف کرنا، ان کے کپڑے دھونا، ان کے گھر کو صاف کرنا، ان کے لباس کو، ان کے گھر میں جھاڑو مارنا، یہ سارے آداب بھی ساتھ میں تھے جو بعد میں آنے والی امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بیٹا کالج یونیورسٹی مدرسہ تو جاتے ہو لیکن کتابوں کا علم جب ملتا ہے، جب کلاس کا ادب آ جائے، کتاب کا ادب آ جائے، استاد کا ادب آ جائے، چھوٹے بڑے کا ادب آ جائے۔ یعنی آپ اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے وہاں سے مینرز لیں، مینر اصل علم، مینر ہوتا ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، آپ کا اخلاق، وہ اصل آپ کا علم ہے، ڈگری علم نہیں ہے، ڈگری تو آپ کے ایٹیٹیوڈ اور آپ کے اخلاق اور آپ کے رویے اور آپ کے آداب کو سدھارنا تھا۔ اگر ڈگری آپ کے پاس رہی اور آپ کو کسی بندے سے بات کرنا تک نہیں آیا، استاد کا ادب نہیں آیا، ماں کا ادب نہیں آیا، باپ کا ادب نہیں آیا، حرام حلال کی تمیز نہیں آئی، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آیا، تو اس سے اچھا تھا کہ آپ نہ یونیورسٹی پڑھنے جاتے نہ مدرسے پڑھنے جاتے، کیونکہ مدرسہ یونیورسٹی منزل نہیں، منزل تو آداب زندگی تھے کہ حفظ مراتب بندہ جس کی قدر و شان ہے اور جس کی قدر و شان نہیں ہے، کس سے بچنا ہے، کس سے ملنا ہے، کس سے محبت کرنی، کس سے نہیں کرنی، یہ دستور، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ مینرز جب آتے ہیں تو یونیورسٹیاں بنتی اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو مینرز دیں، آپ کو اخلاق دیں، آپ کو تعلیم دیں۔ آج ہمارے مدرسے یونیورسٹی کا بچہ اگر کہیں روڈ پر کھڑا ہو تو یا تو وہ روڈ پر پان تھوکتا ہوا نظر آئے گا، یا موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کر روڈ پر بھگاتا ہوا نظر آئے گا، یا کسی سفید داڑھی والے کے ساتھ سنگل کے اوپر بھڑتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ آپ وہاں کیا لینے گئے تھے، آپ شعور لینے گئے تھے، کس چیز کا شعور، اچھے اور برے کا شعور۔ وہ تو پہلے سے زیادہ بندہ بھیڑیا بن گیا. تو مین چیز تھے مینرز. غوث اعظم کی زندگی یہ بتاتی ہے. آپ نجیب الطرفین ہیں, کیسے خاندان کی اولاد ہیں. آج میں بڑی انفرادی بات آپ کے سامنے کروں گا, کچھ ذرا توجہ کیجئے گا. اتنے عالی خاندان کے ہیں. جب آپ پڑھنے کے لیے گئے, پیدائشی ولی ہیں, خود فرماتے ہیں جب میں 4 سال کا تھا مدرسے میں ناظرہ قرآن پڑھنے جاتا تھا تو مجھے فرشتوں کی آواز آتی تھی کہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہٹو ہٹو ہٹو, یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے. تو جسے 4 سال کی عمر کے اندر کانوں کے اندر رجال الغیب کی آوازیں آتی ہوں تو مجھے بتائیے. لیکن پھر وہ مدرسے گئے اور اپنے جس کو استاد بنایا تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ سید تھا کہ نہیں تھا, وہ ہاشمی ہے کہ نہیں ہے, لیکن استاد بنایا تو پھر ان کے جوتوں کو بھی صاف کیا, ان کے گھر میں جھاڑو بھی لگائی. اپنے استاد کو مکمل طور پر تمانیت و سکون اور اس کے ادب کا جو طریقہ کہ میرے استاد کو کسی چیز کی تکلیف نہ ہو جائے, کپڑے خود دھونا, ان کو مہیا کرنا, ان کے لیے بازار سے چیزیں لا کر دینا, گھر میں خادم کی طرح رہنا, یہ وہ آداب ہیں جو غوث اعظم مجھے اور آپ کو اور طلباء کو, اور یونیورسٹیوں کے طلباء ہوں یا مدرسوں کے طلباء ہوں, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل علم جو ہے یہ مینرز ہیں, یہ اخلاق ہیں, یہ آداب زندگی ہیں, چھوٹے بڑے کی تریز ہے, بڑوں کا لحاظ ہے, دینداری کی وجہ سے لوگوں کا لحاظ ہے, یہ تمام چیزیں غوث اعظم رضی اللہ. تو 25 سال تقریباً غوث اعظم اس میں رہے اور پھر آپ نے اپنی زندگی مجاہدات کے اندر گزاری. زندگی کا کئی عرصہ آپ نے جنگلوں کے حوالے کیا اور وہاں پر جنگلوں میں جا کر عبادت, اپنے نفس کو اپنی خواہش کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, شریعت کا پابند کیا, ایسے ماحول سے ہٹے جس ماحول کے اندر بندے کو عبادت کی طرف ہٹانے والے دوست مل جائیں. آپ کو جس چیز کی عادت پڑ جائے نا تو پھر اگر کوئی ملتا جلتا ماحول اگر اس عادت کی موافقت بھی نہ کرے تب بھی آپ کی عادت عادت ہی رہتی ہے. تو اسی لیے صوفیاء کرام لوگوں کے ماحول سے ہٹ کر یا تو اعتکاف کی صورت میں یا جنگلوں کے اندر یا گاؤں دیہات میں جہاں ان کو کوئی نہیں جانتا وہاں نماز, روزہ, زکات اور اپنی خواہش, اندر اٹھنے والی خواہش کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کی عادت ڈالنا. جب یہ تنہائی میں رہ کر انسان کی خواہش, انسان کی عقل اس بات کو مان لے کہ اللہ کا حکم پہلے ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف نہ جاننا, مانے ہی نہ, پریکٹیکل طور پر اس کی ہیبٹ اور عادت یہ بن جائے نیچرل, اس کے بعد وہ شہر کی طرف آئے تاکہ شہر کے اندر اگر کوئی شراب پی رہا ہو, کوئی زنا کر رہا ہو, کوئی شریعت کے خلاف کام کر رہا ہو, کوئی لالچ دے رہا ہو, تو جو چیز ان کی عادت بن چکی ہے کہ مزاج الہی کے خلاف کام نہ کرنا, تو شہر کی یہ حرکتیں ان پر اثر انداز نہ ہو اور حال یہ ہو کہ پھر وہ لوگوں کو دوست بنا کر ان کی عادتوں میں ڈھلنے کی بجائے ان کو اپنی عادتوں میں ڈھالیں. یہ ریاضت کا طریقہ ہوتا ہے. اس لیے صوفیہ چلہ کشی کرتے ہیں اور یہ تمام چیز کو میں حل کرتا ہوا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, جو اس کا لوجیکل جو ہے کہ لوجیکل پہلو جو اس کا ہے, یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ غور کیجئے, غوث اعظم نے اپنی زندگی مبارکہ کا پہلا خطبہ جو دیا وہ 52 سال کی عمر میں دیا, 52 ایئرز میں آپ نے پہلا خطبہ دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دین کی تبلیغ کے لیے ایک ممبر پر بیٹھنے والے شخص کو کتنا ذہین ہونا چاہیے, کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے. یعنی غوث اعظم نے مبلغین کو بھی یہاں پر سکھا دیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, تمہاری ایک ذرا سی غلطی کے ساتھ دین بدنام ہو سکتا ہے, مسجدیں بدنام ہو سکتی ہیں, ممبر بدنام ہو سکتا ہے, شریعت بدنام ہو سکتی ہے. تو 52 سال صرف, یعنی آپ دیکھیں 40 یعنی 18 سال کی عمر میں آپ آئے, بچپن سے انتہائی ذہین فتین, لیکن آپ کی زندگی کی تعلیمات میں یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں کہ 52 سال کی عمر میں جو آپ نے پہلا خطبہ دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے ماحول کو انہوں نے دیکھ لیا اور بالکل ذہنی اعتبار سے میچیور ہو گئے. اب جب وہ بیٹھے ممبر کے اوپر تو نہ وہ کسی شیخ سے مرعوب ہوئے, نہ کسی یزید سے مرعوب ہوئے, نہ کسی غریب سے بیزار ہوئے, بلکہ جو خود علم منتقل کرنا تھا اس کے آپ ایسے مخلص اور اللہ کے دین کے ایسے عاشق ہو چکے تھے کہ پھر آپ نے درس شروع کیا اور آپ کے درس نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ بغداد اس وقت عیاشی کا مرکز تھا. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اگر یہ زندگی 52 سال کی عمر سے لے کر آپ کے 90 سال کی عمر تک کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو صرف بغداد ہی نہیں پوری دنیا کے اندر تقوی و طہارت کی تحریک کو آپ نے کھڑا کر دیا. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک کام تھا جو آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر عطا فرمایا. اب آئیے تھوڑی فضائل کی بات کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جس کا تقاضا آپ کی طبیعتیں زیادہ کرتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے, ہم سب کی کرتی ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان مبارک, آپ اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے شہزادے ہیں اور اپنی والدہ کی طرف سے آپ حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے ہیں. آپ کا شجرہ مبارکہ اور حضرت میرے آقا سینا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کا شجرہ مبارکہ یہ ملتا ہے آپس میں. میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو ذکر کرتا ہوں, غور کیجئے گا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ 10 یا 11 واسطوں سے انسسٹر, یہ جو خاندانی سلسلہ ہے باپ دادا کا, 11 یا 10 واسطوں سے آپ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت امام حسن مولا مرتضیٰ کے بڑے شہزادے تک پہنچ جاتے ہیں. آپ سب قادری ہیں, ہمیں اپنے شیخ کے بارے میں یہ باتیں جاننی چاہیے, اس لیے میں بالکل آپ کے سامنے جو بالکل انیشیل باتیں, جو ضروری باتیں, جو ابتدائی باتیں, اب اسی کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں, تاکہ یہ جو بنیادی باتیں ایک قادری کو, ایک چشتی کو, ایک نقشبندی کو, کیونکہ سارے سلسلوں کے استاد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کی طرف سے امام حسن کے بیٹے ہیں اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں. آپ اپنے والد گرامی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی کا نام سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ, آپ اپنے والد گرامی سے لے کر مولا مرتضیٰ کے بڑے بیٹے شہید کربلا امام حسین کے بڑے بھائی سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر اور اپنے والد گرامی تک 10 یا 11 واسطے رکھتے ہیں. داتا علی حجویری میرے آقا سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے والد گرامی سے لے کر حضرت امام حسن تک سلسلہ رکھتے ہیں, لیکن 6 واسطے رکھتے ہیں. اب میں ذرا اوپر سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ رشتے داری تھوڑی سمجھ میں آئے. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ ورضاہ عنہ کے 2 شہزادے تھے, ایک تھے سیدنا زید بن حسن اور ایک تھے سیدنا حسن مسنہ ابن حسن. حضرت امام حسن کے کئی بیٹے ہیں, امام حسن مجتبیٰ, امام حسین کے بیٹوں کے تو نام آپ سنتے ہیں, حضرت امام حسین کے شہزاد امام زین العابدین بڑے مشہور شہزادے سید السجاد, لیکن امام حسن کے بیٹے کئی بیٹوں میں سے 2 بیٹے, ایک سیدنا زید اور ایک سیدنا حسن مسنہ, یہ دونوں بیٹے ہیں سرکار امام حسن مجتبیٰ کے, اور امام حسن مجتبیٰ بیٹے مولا مرتضیٰ کے, سیدہ زہرا کے. یہاں پر ایک شک نہ رہے تو میں تھوڑا سا اس کو یہاں سے تھوڑا سا کھولوں گا مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ حضرت امام حسن کے جو یہ 2 بیٹے ہیں حضرت سیدنا زید اور حسن مسنہ, کہیں آپ کو شک نہ لگے, اس لیے کہ حضرت امام زین العابدین کے بھی ایک بیٹے ہیں حضرت زید ہیں, لیکن وہ تو رشتے میں ان زید کے, آپ یوں سمجھیں اس زید کے اگر آپ دیکھیں تو نچلے درجے میں پوتے یا چچزادوں میں آتے ہیں. یہ جو زید ہیں یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں, امام حسن کے, اور وہ جو امام اعظم کے مرشد اور امام اعظم کے استاد مشہور ہے حضرت زید بن علی, جنہوں نے بنو عباس سے گویا کہ جنگ موڑ لی اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا, وہ حضرت زید بن علی جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں, اور یہ جو ہیں امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے, اور یہ تو امام حسن کے بڑے بیٹے ہیں. تو امام حسن کے 2 بیٹے کئی بیٹوں میں سے, امام زید بن حسن وہ ہے زید بن علی بن حسین, یہ ہے زید بن حسن بن علی. میں بار بار کہہ رہا ہوں تو چہرے پر تھوڑی تازگی لائیے, یہ بہت آپ کو تنگ کرنا مقصود نہیں ہے, سبق یاد کرنا ہے ہم نے آج, اس سے بے شمار روحانی بہاریں آتی. کیا آتی ہیں؟ میں نے کہا شہد جو پی لینا اس سے پوچھ لینا کہ مٹھاس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں عموماً رہ جاتی ہیں, بیان نہیں کی جاتی, حالانکہ یہ اصل الاصول ہے, یہ ضروری ہے, یہ معرفت اور طریقت اور اصول کی سب سے پہلی چیز ہے. اس کو سمجھے بغیر آپ شیخ سے استفادہ روحانیت کر ہی نہیں سکتے, آپ کی نسبت روحانی جڑی نہیں سکتی, یہ پہلی چیز. اب آئیے میرے دوستو غوث اعظم کے شجرہ مبارکہ کے حوالے سے چند باتیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ تو عمومی بات میں اکثر کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ جو ایک نیا ذکر جو کرنے کا آج میں شرف پاؤں گا اور اللہ رب العالمین مجھے کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق دے, ہماری زندگی کا یہ بڑا سنہرا موقع ہوگا جو بات ہم آگے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اللہ اسے قبول بنائے اور اس ذکر کو میری اور آپ کی مغفرت کی دلیل بنائے. یہ اہل بیت کا ذکر ہے, اللہ ہمیں خاندان رسول کے ادب کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 2 بیٹے حضرت زید اور حضرت حسن مسنہ, حضرت حسن مسنہ یعنی امام حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن مسنہ, مسنہ کہتے ہیں دوسرے کو, اس لیے کہ آپ ہو بہو اپنے والد کی طرح تھے, تو آپ کو کہا گیا حسن مسنہ, آپ کو کہا گیا حسن مسنہ. حسن مسنہ کا نکاح ہوا ہے حضرت امام حسین کی شہزادی فاطمہ بنت حسین سے جو کربلا میں ساتھ تھی, اور ان سے پیدا ہوئے ہیں عبداللہ محض جو غوث اعظم کے دادا ہیں. غوث اعظم کے دادا ہیں. یعنی اب آپ شجرہ دیکھیے، امام حسن، حسن مسنہ، عبداللہ محض، اور حضرت سیدنا عبداللہ محض کی امی جان فاطمہ بنت حسین، شہید سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی. تو حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ، ان کے بیٹے ہوئے عبداللہ محض. عبداللہ محض ان کو کہنے کی کئی وجہ تھی، محض المحض، المحض یعنی ہو بہو، سملر، بالکل اس طرح. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ ہو بہو ہم شبیہ مصطفیٰ تھے، کیونکہ امام حسن پورے، امام حسن مولا مرتضیٰ کے بڑے بیٹے، سیدہ زہرا پاک کے بڑے بیٹے، وہ اپنے سر سے لے کر سینے تک ہو بہو حضور کی طرح تھے. اور خود حضرت علی نے اپنے بیٹے کی تعریف فرمائی رضی اللہ تعالیٰ. سرکار مولا مرتضیٰ خود کہتے ہیں، آپ نے خود بیان فرمایا کہ میرا بیٹا حسن جو ہے، الحسن و اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا بیٹا ہو بہو شبی رکھتا ہے، ہو بہو ہے حضور کی طرح سر سے لے کر اپنے سینے تک، اور میرا بیٹا حسین مکمل شبی رکھتا ہے حضور سے سینے سے لے کر پاؤں تک. تو امام حسن کے بیٹے، امام حسن مسنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ محض، یہ حضرت غوث پاک کے دادا ہوئے. ادھر سے امام حسن کے دوسرے بیٹے حضرت زید، حضرت زید ان کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، یعنی عبداللہ محض کے بالکل برابر کے. ادھر حسن مسنہ کے گھر پیدا ہو رہے ہیں عبداللہ محض، اور ادھر زید جو عبداللہ، جو حضرت حسن مسنہ کے بھائی ہیں، ان کے گھر پیدا ہو رہے ہیں حسن انوار. اور آپ کو پتا ہے حسن انوار کون ہے؟ حسن انوار سیدہ نفیسہ کے والد صاحب ہیں، سیدہ نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن. سیدہ نفیسہ سیدہ زہرا پاک کے بعد تاریخ اہل بیت کے اندر کوئی خاتون ایسی برگزیدہ گزری ہو کہ جس کا ذکر سیدہ خیر النساء کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ حضرت امام حسن کی پوتی اور حضرت زید کی پوتی اور حضرت امام حسن انوار کی بیٹی سیدہ نفیسہ صدیقہ، جو مصر کی سرزمین پر آرام فرما رہی ہے. آپ کی بات، آج تک ہندوستان کے اندر سیدہ نفیسہ کے نام کی نظر مانی جاتی ہے اور منت مانی جاتی ہے. یہ کون ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. حضرت امام شافعی کی حدیث میں استاد ہیں یہ. امام شافعی جو محدثین کا امام ہے، امام شافعی جو فقہا کا امام ہے، امام شافعی نے پردے میں رہ کر سیدہ نفیسہ سے علم حدیث سیکھا. سیدہ نفیسہ حضرت زید کی پوتی ہیں اور امام حسن کی پڑ پوتی ہیں. سیدہ نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. سیدہ نفیسہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت امام شافعی ان کی خدمت میں دعا کے لیے بندے بھیجوایا کرتے تھے. امام شافعی بھی ہاشمی ہیں، اور کتنا بڑا امام ہے حدیث کی دنیا کا امام شافعی رحمت اللہ تعالی. کتاب الام جو آپ کی حدیث شریف پر کتاب ہے، جو جتنا سمجھنا چاہے اس بات کو سمجھ، امام شافعی حدیثوں کے استاد ہیں. یعنی امام بخاری تو ان کے میں یوں سمجھیے کہ ایک خانہ علم کے خوشاچینوں میں سے ہیں. یعنی اللہ نے علم حدیث میں وہ مقام، امام شافعی کا نام ہی اتنا بڑا ہے. امام شافعی کی استاد ہیں یہ سیدہ نفیسہ حضرت داتا صاحب کی دادی ہیں یہ. تو یہ شرف مل رہا ہے، اس سے پہلے کبھی ہم نے یہ بات نہیں کی، تو اس کو آپ ذرا اس شجرے کے اعتبار سے آپ سماعت فرمائیں. سیدہ نفیسہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جیسا، امام شافعی کی بات ایسے تو لاکھوں لوگ ہیں، لیکن امام شافعی کی تنہا بات کرنا پوری امت کی بات کرنا ہے. امام ابو حنیفہ کی تنہا بات کرنا پوری علماء کی جماعت کی بات کرنا ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے شاگرد امام احمد ہیں، امام احمد بن حنبل جن کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی سوتے لے بیٹھے امام محمد کے، اور امام محمد کون ہے؟ وہ امام اعظم حنیفہ کے شاگرد ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مصر تشریف لائے بغداد سے چل کر، جب مصر آئے تو سیدہ نفیسہ کا زہد و تقویٰ اور آپ کی کرامات اس قدر مشہور تھی، آپ سے کرامت جو ظاہر ہوئی جس سے لوگوں نے آپ کو پہچانا. آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی بچی معذور تھی، یعنی دونوں پاؤں جس کو پولیو زدہ کہتے ہیں ایسی تھی. ایک دفعہ وہ بچی رینگتے ہوئے آپ کے گھر تشریف لائی, اور سیدہ نفیسہ, ہماری ماؤں کی عزتیں ان کے قدموں پر قربان ہو, ہماری بیٹیوں کی عزتیں, سیدہ نفیسہ پاک جو سیدہ زہرا پاک کی بیٹیوں میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, سیدہ نفیسہ پاک وضو فرما رہی تھی. جب آپ نے اس بچی کو زمین پر رنگتا ہوا دیکھا تو آپ کو ترس آیا. جو کوزے مٹی کے کوزے میں جس میں آپ نے وضو فرمایا تھا, وہ وضو کا پانی لے کر آپ نے اس کے پاؤں پہ چھڑکا, اس بچی پر ایک مرگی نما دورہ طاری ہوا. تھوڑی دیر کے بعد وہ پاؤں سے اٹھ کے بھاگنے لگی. سبحان میرے دوستو, وقت مختصر ہے, میں آپ کو بڑی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی لفاظی میں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, کوئی ایسی لچر بازی کی بات نہیں کر رہا. اہل علم میری تقریر پوری دنیا میں سن رہے ہوں گے. آپ ابھی جائیے سید نفیسہ کے ترجمے کو پڑھیے, ہر جگہ یہ کرامت بڑے سے بڑے عالم نے لکھی ہے. سیدہ نفیسہ پاک, اس سے آپ کی کرامات اور آپ کی شخصیت کا شورا ہوا. آپ بہت پرہیز, بہت بڑی عالمہ, محدثہ, فقیہ, فاضلہ, مفسرہ, یعنی اہل بیت میں دیکھیے ان کے علوم کی یہ دسترس تھی. اللہ اکبر. اور یہ حضرت سیدنا زید کی پوتی ہیں, اور حضرت امام حسن مشتبہ کی پر پوتی ہیں, اور حضرت عبداللہ محض کی بھتیجی ہیں. یعنی اس رشتے سے اگر آپ آ کر دیکھیں تو امام شافعی ان کا اتنا ادب کرتے تھے. امام شافعی, آج لوگ امام شافعی کے بارگاہ میں جا کے دعا کرتے ہیں تو اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا, ایسے عظیم بزرگ. امام شافعی جب بیمار ہوتے تو آپ حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی دوست کو بھیجتے, بچے کو بھیجتے, تو ان کے مدرسے کا کوئی جید عالم وہ جاتا اور پردے کے اندر سیدہ کی خدمت نرس کرتا, کیونکہ امام شافعی بہت بڑے عالم تھے اور آپ کے شاگرد بھی تھے. آپ بڑی دعائیں دیا کرتی تھی اور دنیا نے بڑا فائدہ اٹھایا امام شافعی سے. تو آپ دعا فرماتی, یہ کتابوں میں لکھا ہے, وہ دعا کے ہاتھ اٹھاتی, وہ دعا کرانے والا گھر نہیں پہنچتا, امام شافعی دروازے پر کھڑے ہوتے. اور یہ کئی دفعہ ہوا, یہ کئی دفعہ. ایک دفعہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ جب بالکل علیل ہوئے تو آپ نے اپنے شاگرد کو بھیلا جاؤ, تو جیسے وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہوا, وہ کہنے سے پہلے سیدہ کہنے لگی, آج دعا نہیں کروں گی, اس لیے کہ محبوب سے ملنا اس دنیا میں رہنے سے بہتر ہے. یہ جملہ آپ نے کہا. وہ لوٹ کر گئی, لوٹ کر گیا اور امام شافعی سے کہا, تو امام شافعی نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, میرے گرد سے تصویریں, تمام چیزیں, یعنی معاملات کو درست کرو, یہ میری موت کا وقت آ گیا ہے. یہ سیدہ نفیسہ نے کہہ دیا کہ جناب دنیا میں رہنے سے بہتر ہے کہ محبوب سے ملاقات کرنا. امام شافعی نے جب انتقال کیا, انتقال کرنے کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ جب لوگ میرا جنازہ پڑھ لیں تو میری میت کو سیدہ نفیسہ کے گھر لے جانا. اہل سنت کو قبر پوجا کہنے والوں, یہ تاریخ کے واقعات کو کیوں چھپاتے ہو؟ اہل سنت اہل بیت سے کہاں دور رہ سکتی ہے؟ اس لیے تو کہنے والوں نے کہا کہ جب بھی مصیبت اور وبا آتی ہے مجھے لوگ کہنے لگے شاہ صاحب ڈینگی ہو گیا, کیا کریں. میں نے کہا وہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دو جو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ وبا کے لیے پڑھا تھا, کہ لخم ستن اتفی بہا ہر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ. یعنی ہر وقت ہمارے اسلاف کا یہ ورد ہوتا تھا وبائی امراض کو دفع کرنے کے لیے, لخم ستن اتفی بہا ہر الوبا الحاطمہ. یعنی ہمارے پاس ان پانچ لوگوں کا نام ہے جن کا نام لے کر اگر ہم دم کریں تو گرمی سے گرمی اور سخت سے سخت خطرناک وبا دفع ہو جائے. اور وہ پانچ کون ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما الفاطمہ رضی اللہ. آج لوگ بےچارے بجلی کے مارے, سیاست کے مارے, پیسے کے مارے, دنیا داری کے مارے میں اتنے ہم دل دادا ہو گئے ہیں کہ ہمیں حقیقت نہیں. لیکن میرے بھائیوں, موت حق ہے, حق وہی ہے جو ہم سن رہے ہیں اس وقت. آج ہمیں دنیا داروں سے اتنی توقع ہو گئی ہے کہ اللہ والوں سے جو سچائی تھی وہ دل سے نہیں. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا جب دنیا داروں سے توقع زیادہ ہو جائے, یہ تو ہم اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی بات کریں. اس لیے کہ ایسے پراگندہ ماحول کے اندر ہم موجود ہیں جہاں پر ہر چیز, نفس ایسا غالب آ گیا ہے کہ دل کو سخت کر رہا ہے اور نفس ہمارے ایمان کو مردہ کر رہا ہے. یہ ذکر کوئی تقریر تھوڑی ہے, یہ تو اپنے اندر ایمان اور ایقان اور سچائی کی روح کو ڈال کر اپنے دلوں کو زندہ کرنا ہے. سیدہ نفیسہ کے دربار میں جو آپ کا حجرہ مبارکہ تھا, جھونپڑا نما, اس میں لایا گیا امام شافعی کے جنازے کو. وقت کا امام امام شافعی, اس کے جنازے کو لایا گیا اور کہا گیا کہ حضور سیدہ یہ امام شافعی کا جنازہ ہے، اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو آپ نے حکم دیا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھا لیں، کیونکہ وہاں ولی کی شرط تو نہیں کہ ولی اگر نماز پڑھ لے گا تو دوسرا نہیں پڑھ سکتا، امام شافعی تو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیے، انہوں نے جنازہ سامنے رکھا گیا، دوبارہ جنازہ پڑھا گیا حضرت سیدہ نفیسہ کے حجرے میں، اور آپ نے پردے کے اندر امام شافعی کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کر ابھی فارغ نہیں ہوئے کہ اس مجمع میں ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا سنو جنہوں نے امام شافعی کا جنازہ پڑھا خدا نے سب کو بخش دیا، اور شافعی کو سیدہ نفیسہ کی وجہ سے بخش دیا، یعنی امام شافعی کا نام لے کر لوگ بخشے جا رہے ہیں، وہ بزرگ نے بشارت دی، انہوں نے کہا جنہوں نے امام شافعی کا جنازہ پڑھا سب بخش دیے گئے، شافعی ایسا بزرگ تھا، اور خود شافعی نفیسہ کے در کی وجہ سے بخش دیا گیا، اس دربار کی وجہ سے، یہ ہے سیدہ نفیسہ بنت حسن انوار، ابن زید، ابن حسن، ابن علی، ابن ابی طالب، نعرہ حیدری، یہ مقام ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، یہ میں نے شجر پاک کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت داتا علی حجبیری، یہ دونوں ایک ہی ساتھ، یعنی اوپر سے تایا دونوں کے ایک ہی ہیں، یعنی امام حسن کے دو بیٹے حضرت زید اور حضرت حسن مسنہ، حضرت حسن مسنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ محض، اور حضرت زید کے بیٹے حسن انوار، حسن انوار داتا صاحب کے دادا ہیں، عبداللہ محض غوث اعظم کے دادا ہیں، یہ چھ راستے سے پہنچ رہے ہیں، یہ دس یا گیارہ راستے سے پہنچ رہے ہیں، تو یہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اور پھر انشاءاللہ جمعے کے دن ویسے ہم نے غوث اعظم کی تعلیمات، لوگ کہتے ہیں یہ تعلیمات کیا ہے، میں نے کہا غوث اعظم کی تعلیمات ایسے ہیں جس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھیں اور ٹھہر ٹھہر کے سمجھیں، ہم نے جمعے کے دن اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے اور اپنے پتھر دلوں کو اللہ کے خوف اور حضور کی عقیدت و شریعت کے محبت میں نرم کرنے کے لیے ایک موضوع کا انتخاب اپنی تربیت کے لیے کیا، دوسری کی کیا کریں گے۔ اللہ رب العالمین، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، ایک عنوان ہم نے جمعے کے درس کا رکھا ہے، اس کی پہلی ہم نے تمہیدی گفتگو جمعے کے اندر کی ہے، وہ ساری غوث اعظم کی کتابوں کے ساتھ وہ ہوگی، اور اس کو پہلی ہم نے ترتیب کے اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اور قرآن کریم نے خود اس بات کو ذکر کیا، وتبع سبیلا من اناب الیہ، اللہ فرماتا پیروی کر اس کی، پیروی کر اس کی کہ جو ہماری طرف رجوع پا چکا ہے، یعنی اگر ہم تک پہنچنا ہے تو اس تک پہنچ جو ہم تک پہنچ چکا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں سے، داتا صاحب کی کتابوں سے، دیگر بزرگوں کی کتابوں سے، تصوف کے خاص موضوع ہے، اور اس کٹھن دور میں جہاں لالچ، ہوس، ریاکاری، مارا ماری، لمبی امیدیں، سو سو سال کا بینک بیلنس ہے پھر بھی مر رہے ہیں، سال سال کا رزق ہمارے گھر میں موجود ہے پھر بھی مارا ماری لگی ہوئی ہے، تو یہ لمبی امیدیں اور پل بھر کی خبر نہیں ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے صوفیاء غوث اعظم اسی فیلڈ کے ماہر ہیں جو باطن کی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ شریعت کے تین رکن ہیں، ایمان، احکام اور احسان، سلوک، تصوف، تو یہ سمجھنے کے، اور کوئی ایسا مشکل موضوع نہیں ہے، یہ تو میں صرف عنوان کو گنواتے ہوئے، شاید یہ اصطلاحیں کوئی بچے پہلی دفعہ سن رہے ہیں، لیکن جمعہ کا درس ہمارا موجود ہے، اس کو میں بھی سنتا ہوں خود، اس لیے نہیں کہ میں نے تقریر کی ہے، اس لیے کہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، تاکہ بندہ ہمیشہ سنتا رہے، غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے، غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے، لیکن جب حق بات اس کے کان میں رہے گی تو وہ حق بات اس کو توبہ کی طرف لے کر آئے گی، رجوع کی طرف اس کو لے کر آئے گی۔ تو تعلیمات کے اعتبار سے تو ہم تفصیلی ذکر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تفصیلی آپ کے سامنے کریں گے۔ اب ذرا میں یہاں پر ایک آدھ حدیث پاک آپ کے سامنے اس موضوع کو یہیں پر روک کر کچھ صحیح حدیث آپ کے سامنے میں پڑھنے کا شرف پاؤں گا کہ ان ہستیوں کے جو ذکر میں آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس سے مجھے اور آپ کو کیا استفادہ ملے گا اور کیا شرف ملے گا۔ ایک دفعہ آپ ذرا درود پاک پڑھ لیجیے۔ غوث اعظم جیسی شخصیت جو ہے، یعنی ایک پڑھا لکھا بندہ، آپ کہیں گے اتنی تفصیل سے آپ کیوں بات کرتے ہیں، میں نے کہا نہیں، جس طرح آپ تھکتے ہیں اس طرح ہم بھی تھکتے ہیں، جیسے آپ کو گرمی لگتی ہے ویسے ہمیں بھی لگتی ہے، جیسے آپ کے پاؤں دکھتے ہیں ایسے بولنے سے ہمارا بھی گلا پھیپڑا دکھتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی. بات جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے کی ہے شاید ایک گھنٹے سے زیادہ گزر گیا, یہ بات صرف 15 منٹ کی تھی اگر کسی مدرسے میں ہم کرتے. صرف ان اصطلاحوں کو, ان باتوں کو سمجھانے کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل, کیونکہ آپ یہاں پر اتنا دور سے آپ سفر کر کے آئے, ہمیں آپ کی قدر ہے, اور آپ کوئی ہمارے لیے نہیں آئے دین کے لیے آئے, تو پھر باپ یعنی انسان اس بات سے بھی پریشان ہوتا ہے کہ لوگوں نے وقت نکالا ہے, دور سے آئے ہیں, مانا کہ ہماری زبانوں میں کوئی تاثیر نہیں اور ہم اہل نہیں, لیکن جو کچھ وقت ہمارے پاس ہے تو ہم ڈیٹیل کے ساتھ شریعت کا کچھ مسئلہ تو سمجھ کے اٹھیں, یہاں سے اٹھے تو ہمیں یہ تو پتا چلے کہ تصوف کیا ہوتا ہے, غوث اعظم کیا ہے, ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے, کسی پر عبقریت, کسی پر فضیلت لے جانے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو شیطان سے بچانے اور بلا تشبیہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے, یہ اس غرض کے ساتھ. اب دیکھیے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ یونس کی, اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. سب سے پہلا سوال, کیونکہ کچھ نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں تو ان کو میں صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ لوگ کہتے ہیں یہ درس بڑا آسان ہے, میں نے کہا یار تم کر دیا کرو تو میں بیٹھ کے سن لیا کروں, یہ نہیں کہ ہم کوئی ڈنگے مار رہے ہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جمعے میں آپ ایک بات کو سمجھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ سمجھاتے ہیں, دوسرے جمعے کو وہ لوگ نہیں آتے, نئے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ یہاں پر کوئی کھانا پینا میت میں نکاح میں یا آئے ہوں گے تو وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے جب درس شروع کیا تو ایک سبق آپ نے پکا کرا دیا اپنے آپ سے بھی, لیکن آپ ظاہر سی بات ہے درس دے رہے ہیں تو اس کے مزاج کو, اب دوسرا جب جمعہ آیا تو سامنے والے 90% تو وہ لوگ نہیں, وہ تو کہیں اور جمعہ پڑھ رہے ہیں, اب نیا بندہ آ گیا, آپ کے پاس ہے آدھا گھنٹہ, اب 15 منٹ پھر وہ پرانا سبق یاد دلانا پڑتا ہے, پھر 15 منٹ آگے چلنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہمارے دوست جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ ریپیٹ کیوں ہوتا ہے, میں نے کہا میں تیرے ذوق کو سلام پیش کرتا ہوں, اس کا مطلب تجھے سبق یاد تھا اس لیے تو سوال کر رہا ہے, لیکن کچھ ہماری مجبوری بھی سمجھ کے جو نیا بندہ سامنے آیا تو ایک ایسا ہے جس کے صدقے اللہ ہم سب کو بخش دے, لیکن 90% لوگ وہ ہیں کیونکہ وہ اس دن جمعے میں شاید اس نے دکان جلدی بند کر دی تو آ گیا, آج اس کا کوئی گراہک آ گیا تو آج وہ لیٹ آ رہا ہے, آج تو آ ہی جب رہا ہے کہ جناب جب خطبہ دیا جا رہا ہے, اور حضور کو وہ بندہ بہت برا لگتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ڈانٹ پلائی کہ جس وقت وہ خطبے کے وقت آیا مسجد میں نصیحت سے ہٹ کر, اس وقت کیا کرنے, جمعے کی روح کو تم نے تباہ کر دیا, آپ کیا لینے کے لیے آ رہے. تو اس لیے جمعے میں پہلی اذان کے وقت ہی کاروبار بند کر دیا جائے, پہلی اذان کے وقت ہی کاروبار بند کر دیا جائے. قرآن نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, چھوڑو کاروبار کو, سب سے بڑا کاروبار یہ جو اب رب سے کرنے کے لیے تم مسجد کی طرف آ رہے ہو. مانا کہ مشکلات ہیں نہیں ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو جناب جو ہے کہ وہ سنڈے کو ہالیڈے کرنا تھا, اس پر بھی ہم نے جمعہ پڑھایا اور ساری روح کو ختم کر دیا. مدینے کی ریاست بنا رہے ہو تو کوئی جمعے کی چھٹی بھی کر دو یار, کہنے کہ چھٹی تو اسلام میں نہیں ہے. میں نے کہا جب اتنے دنوں کا دھرنا اسلام میں ہے تو میں نے کہا بھائی ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرو, جمعے کا دن اگر ہوتا ہے نا تو بچے پھر چھٹی کا دن ہوتا ہے, سب سے بڑا اپنے بچوں کو تبلیغ کرنے کا دن جو ہے مسلمانوں کا اجتماع ہے. ہمارے بےچارے بچے, باپ یہاں پر ہے, ماں جا رہی ہے بچوں کو لینے کے لیے, باپ نے جمعہ بھی پڑھنا ہے, جمعہ نکل جائے گا کس کو بھیجیں گے, وہ بچہ بےچارا آ رہا 12:30-1 بجے تھک ہار کر, وہ ماں بےچاری اور بچوں کو سنبھالے گی, اس کو تیار کرے گی, اس کو مدرسے, اس کو کون مسجد لے کر جائے گا. جمعے کی نماز چھڑوانے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے یہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے, کہ وہ اپنے بدن کو لے کر تو مسجد میں آتا لیکن دل وہ گھر ہی میں چھوڑ جاتا ہے کہ اللہ میرے بچے کی حفاظت کر. اب میرا بچہ وین سے اتر اس وقت رہا ہے کہ جب جمعے کا ٹائم ہی ختم ہو رہا ہے, علاقوں میں جمعہ ہی نہیں, ہمارے وہاں جمعہ بھی چٹپٹی ہوتا ہے 1:15 بجے بعد. میں نے کہا شکر ہے پہلے نہیں ورنہ 11:15 بجے جمعہ ختم کرتے. میں تو اس بات کا قائل ہوں جمعہ تھوڑا لیٹ ہو, جمعہ تھوڑا لیٹ ہو. اور میں اور دوستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں اب گورنمنٹ تو جمعے کے دن چھٹی نہیں دے رہی, لیکن ہم اگر کچھ ایسی کوشش کر کے, مانا کہ یہاں پر ہمارے علاقوں میں بینک ہے, آفیسز ہیں, ان بیچاروں کی مجبوری ہے, ان کو چھٹی نہیں مل سکتی, لیکن بولنے میں کیا حرج, ایک بات پر تبصرہ تو ہو سکتا ہے نا, تبصرے میں کیا ہے. اگر جمعہ تھوڑا لیٹ ہو جائے, جیسا ہمارے وہاں اللہ برکت فضان مدینہ میں 3:30 بجے ہوتا ہے, تو اب آپ دیکھیں کہ جن کا نکل جاتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور جمعہ ہونا ہی لیٹ چاہیے, بتائیے پہلے نہیں لیٹ ہوتا تھا, اب تو جو 1:15 بجے نپٹاؤ. اب بری بات یہ بھی نہیں, لوگ آفس میں, آفیسز والے لوگ قریب ہیں, ان بیچاروں کی ڈیوٹیوں کا کیا ہوگا, لیکن پھر بھی تھوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ جمعہ میں شریک ہو جائیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ جمعہ میں شریک ہو جائے. اور میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچپنے میں جائیے, آپ کو لذت آتی کتنی تھی جمعہ پڑھنے میں. یہ لذت صرف بچپن میں ہی آ سکتی ہے, اور اسی بچپن کی لذت آج بھی آپ کو بڑھاپے میں بھی مسجد کی طرف کھینچ کر لاتی ہے. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرے, ہمارے مرشدوں کی مغفرت کرے جن کی انگلیاں پکڑ کر ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. آج ہمارے بچوں کی انگلیاں ہم پکڑنا چاہتے ہیں, ٹائم نہیں ہے. تو یہ بہت عجیب سا وقت ہے جمعے کے لیے لانا, چل کر آنا, تیار ہونا, نہانا, دھلے ہوئے کپڑے پہننا, خوشبو لگا کر اپنے والد کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ جمعے کے لیے آنا. اس میں کیا ایک طبی انقلاب ہے. یہ تو وہی ہے جو اس کا کہ وہ رہے ہیں جناب جو ہے کہ وہ یہاں سے تیار ہو اور کہنے لگے جی اتوار کے دن تجارت. میں نے کہا تجارت کا بڑا غرق تم نے کر دیا ہے اور کہہ دے یہ جمعے کے دن تجارت ہوتی ہے, اتوار کے دن تجارت نہیں. تو میں نے کہا یہاں سارا پاکستان رو رہا ہے اور تم کو ابھی بھی تو کم سے کم جو اتنی تباہی کی ہے تو جمعے کے دن چھٹی کر کے ایک اور تباہی کر دو. امت تیار ہے کم سے کم اللہ کو محبت میں اپنے بچوں کے ساتھ سجدہ تو کر سکیں. توجہ آپ کی. تو لہٰذا یہ میں نے ضمن بات صرف آپ کی طبیعتوں کو راحت دینے کے لیے کی ہے. تو کچھ حدیث پاک اب آپ دیکھیں جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو ایک سوال کا جواب دینے کے لیے, یہ اس بات سے بات چلی تھی کہ ڈیٹیل میں کیوں بات کرتے ہیں, حالانکہ جو ابھی دیکھو مجھے فون آ رہا ہے جہاں مجھے جانا ہو بے چارہ گھنٹی بجا رہا ہوگا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مسجدوں کی طرف لائیں. یہ دیکھو کتنے پیارے پیارے بچے, دیکھو کتنے دیر سے بچے, اور یہ دین کی برکت ہے. یہ پانچ منٹ کسی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, اتنی چلبلی عمر ہوتی ہے, لیکن یہ دین کی برکت ہے کہ دیکھو سرکار کا نام ہے غوث پاک کا نام تو مطمئن ہو. تو اللہ ان بچوں کو لمبی عمر دے, ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں دکھائے, اس پاکستان کو ان کی خوشیاں دکھائے, دین اسلام کو ان کی خوشیاں عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگوں, ہم اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں, اب ہمارا مستقبل یہی ہے. دیکھیے اب میں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے آگے جا رہا ہوں. آج ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ ولیوں سے ہی تعلق کیوں. میں نے کہا ہم تو بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اس بات پر تقریر کرتے ہوئے, آپ کبھی فیس بک پر آئیں, آج تو وقت بھی اتنا نہیں ہے, لوگ تو اتنے جھٹ پٹ ہو گئے. بس تین منٹ کا کلپ ہو شاہ صاحب, بس تین منٹ کا کلپ ہو, 300 سال کی بات بتا دیں آپ. تو علماء کہہ رہے ہیں چل وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن تو اب 3 منٹ کا بھی نہیں سن رہا. یعنی پہلے تو سیڑھیاں تھی, ڈی وی ایڈیاں تھی, اب تو آگے فیس بک. وہ کہتا نہیں ہمارے بچے بھی کہتے بس 6 سے 7 منٹ میں بات نپٹاؤ. اب 6 سے 7 منٹ میں کیا بات بتائیں اس کو, جس کا دماغ بالکل خالی ہے اس کو 6 منٹ میں کیا بات بتائیں, 7 منٹ میں کیا بات بتائیں. لیکن پھر بھی چلو ایک بات آج سن لے, کل سن لے, پرسوں سن لے, تو ایک گھنٹہ چاہے اس کا سال میں بن جائے یا 2 سال میں, کم سے کم تو بات تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گی. لیکن اپنے آپ کو علم کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں, اپنے موبائل کا مس یوز نہ کریں. جو اس کے لیے اصل چیز ہے اس کی طرف میں طلبا سے کہنا چاہوں گا, اسکول کے یونیورسٹیوں کے بچوں سے, کہ وہ اس طرف آئیں اور اپنے لیے توجہ کریں اور اس پر غور کریں. دیکھیں ولیوں سے محبت اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا جواب دے کر میں آگے حدیث پاک کی طرف بڑھ جانا چاہتا ہوں, پھر بات کو ہم ختم کریں گے. مجھے قاری صاحب نے کہا کہ نیاز میں آنے میں بھی تھوڑا ٹائم ہے, تو میں نے کہا چلو نیاز کی برکت سے چند باتیں اور ہم کر لیتے ہیں, اور یہ بشارت بھی میں آپ کو سنا دوں کہ نیاز انشاءاللہ بھی قریب وقت میں ہی ہے انشاءاللہ. کیونکہ اور ظاہر سی بات ہے یہ ضروری ہے, روحانی غذا کے ساتھ بدنی غذا. امام اعظم نے فرمایا بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. ہاں تو یہ کوئی بری بات نہیں. اگر کوئی مذاق میں ہنس رہا ہے تو کوئی وہ روزہ رکھ کر 200 کلو کا ہو گیا. مجھے کہنے کا بھائی آپ سننی بڑے عجیب ہے, 11ویں کھاؤ 12ویں کھاؤ نیاز کھاؤ خواجہ کی چھٹی کھاؤ امام حسین کا سبیل کھاؤ, یہ تمہارے مسلک میں کھانا پینا ہی ہے. میں نے کہا آپ کا وزن کتنا ہے, کہ لگے 146 کلو. میں نے کہا روزہ رکھے ہوا ہے. ہنسنا نہیں مسجد میں, ہنسنا نہیں. میں نے کہا آپ کا وزن یہ روزہ رکھ کر ہوا ہے. میں نے کہا آپ کبھی کھائے نا تو دوسرا کوئی ویڈیو بنایا تو مجھے آپ بھیجیے گا کہ آپ کھاتے کتنا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک روٹی کھانے والا تو 146 کلو کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں خود 117 کلو سے پیچھے آیا ہوں. تو مجھے پتا ہے کہ بندہ کھا کر ہی موٹا ہوتا ہے. توجہ ہے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں, اور ایسا ہے کہ 4 بندے حضرت کو اٹھاتے ہیں اور حضرت کو بٹھاتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہے. کھانا کھاتا ہوگا وہ. کہنے لگے جی آپ کا مسئلہ عجیب ہے جی, 11ویں کھانا 12ویں کھانا موئے مبارک شریف کی زیارت تو کھانا, چھٹی شریف کا فاتحہ کھانا, جمعرات کا کھانا. میں نے کہا تو یہ دیکھنا اس وقت خدا نے اس عالم میں اتنے مزے دیے ہیں تو اس عالم کا مزہ کیا ہوگا. اور بات یہ سنیں, مسئلہ کھانے کا نہیں ہوتا, یہ ایک اخلاقی طریقہ ہے. جو بندہ آپ کو 2 منٹ دے تو آپ اس کو چائے کا بھی نہیں پوچھیں گے, بولیں گا اللہ اگلا بندہ بولے گا بڑا بے مروت آدمی یار، میں اس کے گھر پر آ کر بیٹھا، سے پانی کا بھی نہیں پوچھا، بلکہ ہمارے تو محبت کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ اگر مل بھی جائیں تو زبردستی پکڑ کے لے جائیں۔ اس سے بندے کی عزت اور مقام پتا چلتا کہ آپ تو کھانا کھائیں گے نہیں، آپ تو چائے تو پی کر جائیں گے، آپ تو یہ کر کے۔ یہ ایک مروت اخلاق اور یہ انسانیت، یہ وزرداری ہوتی ہے، اسی کا نام انسان ہے۔ میں نے کہا دیکھو ایک بندہ دو گھنٹہ ڈھائی گھنٹہ بیٹھے تو اگر اس کو کھانا کھلا کرنا بھیجے، پانی پلا کرنا بھیجے، چائے پلا کرنا بھیجے، تو میں نے کہا یہ انسانیت نہیں۔ بات تو ہم اولیاء کی کر رہے ہیں جنہوں نے گرتی بھی انسانیت کو سجایا ہے، تو جو اولیاء سے محبت کرنے والے مہمان آئے ہیں تو ان کو کھانا نہ کھلائیں تو یہ بھی تو مروت کے خلاف ہے۔ اس میں کون سی بڑی بات؟ اگر کھانا، کہنے کا آپ نے تو کھانے کو دین بنایا ہوا ہے، میں نے کہا کھانا دین ہے نا، کھانا کیسے دین ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ جانوروں کا گوشت کھاؤ گے، کتے کا، اس کا، اس کا، کوے کا؟ کہ نہیں نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مرغی کا کہاں کھائیں گے؟ تو میں نے کہا نہ اور ہاں، یہی تو دین ہوتا ہے۔ اگر کھانا دین نہیں تو منہ مارو، ہر چیز کھاؤ۔ یہ جو آپ کے اوپر سختیاں آ رہی یہی تو دین ہے۔ ایک صحابی نے بغیر سحری کے روزہ رکھا، سرکار نے فرمایا ایک لقمہ بھی کھاتا کھا، کھانے کی بات کی، روزہ تو بعد میں ہو رہا ہے، روزہ تو بعد میں، آقا نے فرمایا کھا ایک لقمہ بھی کھاؤ، اس میں بھی برکت ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو کھانے میں برکت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہ لیں گے وہ تو روزے کی نسبت سے آئی۔ تو میں نے کہا یہی تو تجھے سمجھاتا ہے، کھانا تیرا ہے، ایک حبیبیہ مسجد کا ہے، وہ تیرے نسبت سے ہے یا اس باغ کی نسبت سے؟ یہ ایسی بات نہیں، یعنی میں اس بات کرتے ہوئے مجھے تھوڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ بھی اب سمجھانا پڑے گا لوگوں کو، یہ مسئلہ بھی اب سمجھانا پڑے گا۔ کہتے جی فاتحہ پہ فاتحہ کرتے ہو، تو میں نے کہا فاتحہ تو ایک بہت اچھی پریکٹس ہے۔ کس چیز کی پریکٹس ہے؟ وہ اس چیز کو یاد دلاتی ہے کہ تو اللہ کا ہے، رسول کا ہے، چار یاروں کا ہے، پنجتن پاک کا ہے، اولیاء۔ میں نے کہا مقصود کھانا نہیں ہوتا، مقصود وہ یاد آوری ہوتی ہے، کھانا پھر آگے جو پیش کیا جاتا ہے یہ تو انسان کی وزاداری اور اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ نسبت ان بزرگوں سے پا لیتا ہے تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ کھانا کیسے نسبت پا سکتا ہے؟ میں نے کہا واہ۔ میں نے کہا اگر کوئی شرابی کسی علاقے میں مر جائے، اور ایک میں بات کر رہا ہوں، خدا نہ کرے ایک مثال، کہ اب دیکھیں ہمارے وہاں ہزار قسم کے جناب جو ہے کہ وہ ماشاءاللہ یہاں پر نیاز بنانے والے، یعنی شادی بیاہ کا کھانا بنا رہے، کچن موجود ہیں، ایک بس 12 چولہے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چار چولوں، 12 چولہے لگے ہیں، 10-11 چولوں کے اوپر ولیمے کا کھانا بن رہا ہے، اور ایک پر ایک شرابی مر گیا تھا، اس کے سوئم کا کھانا۔ 12 چولہے لائن سے، چاول بھی ایک ہی ڈل رہا ہے، گوشت بھی ایک ہی ڈل رہا ہے، ٹماٹر بھی ایک ہی ڈل رہا ہے۔ کچھ لوگ ابھی تک اتنے، میں دو گھنٹہ تقریر کر گیا، کچھ لوگ ہمارے ابھی بھی نا ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ امی نے دودھ لینے بھیجا تھا، شاہ صاحب نے وہاں پکڑ لیا ہے۔ میں نے کہا بھائی تقریر سننے آیا نا، کہاں؟ تو میں نے کہا چہرے پہ تازگی لاؤ، تمہارے چہرے کی سختی ہمیں بھی معاف کر دیتی ہے یار۔ اور فرنٹ سیٹ پر اگر بیٹھو تو ایسا، اگر چہرہ لٹکانا ہے تو تھوڑا پیچھے جا کر بیٹھو، لیکن آپ ذرا توجہ کیجیے، یہ اسی دل لگی کر رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں یہ 12 چولہے لگے ہیں یا 10 چولہے لگے ہیں، 9 چولوں کے اوپر ولیمے کی دیگیں بن رہی ہیں، کسی کے بچے کی پیدائش کی خوشی کی ہے، شادی کی دیگیں، اور ایک پر کسی بہت بڑے علاقے کے بدماش مر گیا تھا، اس کے کھانے کا چاول بھی ایک دل رہا ہے، گوشت بھی ایک ہی ہے، ٹماٹر بھی ایک ہی ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں جو 9 دیگیں ولیمے میں گئی، بنا بھی باورچی ایک رہا ہے، اور ایک جو گئی اس بدماش کے سوئم میں ہے، اب آپ دیکھیے کہ جو بدماش کا سوئم کھا رہا ہے اس کو اگر کوئی یہ کہے، یعنی شادی کا کھا رہا ہے، اس کو بڑی اچھی بریانی بنائی آپ نے، بڑی اچھی بریانی میں، اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ چاول تو بنا تھا، دیکھ بدل گئی، یہ چاول بنا تھا اس بدماش کے سوئم کے لیے، دیکھ بدل گئی، یہ دیکھ تیری جو شادی کی دیکھ تھی ادھر چلے گی، ادھر کی دیکھ ادھر آ گئی، چاول بھی ایک، گوشت بھی ایک۔ لیکن دیکھیں نسبت کے اعتبار سے آپ گھن کھائیں گے۔ تو میں نے کہا دیکھیں نسبت ہی ذائقہ پیدا کرتا ہے، اور نسبت ہی نفرت پیدا کرتا ہے۔ تو اولیاء کے ذکر کے برکت اور اللہ والوں کے ہونے کی نسبت سے یہ کھانا ٹیسٹی بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی نسبت ان لوگوں سے ہوتی ہے، ابھی آپ ابھی سنیں گے، جن کی نسبتوں کے صدقے خدا بندوں کو بخش دے گا۔ تو لہذا فاتحہ شریف کھانا، فقلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، ہر وہ چیز کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ کہنے کہ نہیں یہ تو آپ نے غوث پاک کے نام پر بنایا، تو میں نے کہا ولیمہ بھی تو نے اللہ کے نام پر بنایا تھا، بیٹے کے نام پر بنایا تھا، اللہ تو ولیمے سے پاک ہے، شادی کا کھانا ولیمے کا کھانا، میں نے کہا گیارہویں کا کھانا بول دیا تو حرام، شادی کا کھانا، لفظ کو پکڑنے کی کوشش کی، شادی کا کھانا ولیمے کا کھانا، تو میں نے کہا نہ ولیمہ خدا کا ہوتا ہے معاذ اللہ، نہ ولیمہ خدا کا نام ہے، تو اب اس کھانے پر جو ولیمے کی نظر، کہ لگے نہیں نہیں بنا تو اللہ کے نام پر ہے، لیکن کیونکہ بیٹے کی شادی تھی نا تو پہچانا اس نام سے جا رہا ہے، تو میں نے کہا حضرت صاحب یہ کھانا بھی بنا اللہ کے نام سے ہے لیکن ذکر غوث پاک کے ثواب کا نہ ہے تو اس لیے گیارہویں کہلا رہا ہے، یعنی میں ڈانٹ نہیں رہا، میں جھاڑ نہیں رہا معذرت کے ساتھ، اپنی نیت واضح کر سمجھا رہا ہوں، یعنی ان چیزوں پہ صدیاں گزر گئی، ایک دوسرے سے دشمنی، ہم نیاز کھانے والے نہیں، ہم نیاز کھانے والے نہیں، تو میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے کیوں نہیں کھانے والے، توجہ ہے آپ کی، کیوں نہیں کھانے والے، کہنے لگے جی غیر خدا کے نام پر پکارا گیا، تو میں نے کہا یہ جو تین بکرے کھڑے ہیں کیوں، کہنے لگے ابا کے نام کا، یہ اما کے نام کا قربانی میں، اور یہ میرے ابا کیونکہ غیر سی بات ہے حیات ہے تو یہ ان کے نام کا، تو میں نے کہا تو اللہ کے نام کا ابا کے نام کا کیا ہوتا ہے، کہنے لگے نہیں ہے تو کٹے گا اللہ کے نام پر ثواب ابا کو پہنچے گا، تو میں نے کہا یہ دیگ بھی ہے اللہ کے نام پر ثواب غوث پاک کو پہنچے گا، تو میں اس بات سے حیران ہوں کہ نام نہیں، نام جس پر غیر اللہ کا لکھ دیا جائے، میں نے کہا کبریا مسجد تو آپ نے چلو خدا کے نام پر بنی، یہ مریم خدا کا نام ہے، یہ مکہ خدا کا نام ہے، یہ مدینہ خدا کا نام ہے، یہ علی مسجد خدا کا نام ہے، تو میں نے کہا تم جو کہتے ہو غیر خدا کا نام لکھو تو جہاں چیزیں حرام ہو جاتی، تو میں نے کہا یہ تو سارے غیر خدا کے نام رکھے آپ نے، یا کہو خدا کا نام ہے، کہ لیکن نہیں، تو میں نے کہا پھر، کہ لیکن گھر اللہ کا بنا ہے ثواب ان کے لیے، تو میں نے کہا یہ اپنی بات میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، تو میں نے کہا یہ بھی سب بکرے گائیں نیاز یہ سب اللہ کے لیے ہے، سب آپ غوث پاک کے لیے، غریب نواز کے لیے، اب آئیے حدیث پاک سنیے پھر ہم اپنے درس کو سمیٹتے ہیں، خیر حساب کے حکم کی تعمیل کرتے ہو، درود پاک پڑھیے، ولیوں سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جو بچے چھوٹے ہیں اسکول کے میں ان کے پاس آ رہا ہوں، جو ننے منے بچے بیٹھے ہیں کے جی ون سے لے کر میٹرک تک کے جو بچے ہیں خاص میں ان تک، دیکھیں ہم مسلمان ہیں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو پورے قرآن کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، پورے قرآن کو مانتا ہے، اب قرآن کا میسج جو ہے وہ ایک قسم کا نہیں ہے، کچھ نماز کے بارے میں ہے، کچھ روزے کے بارے میں ہے، کچھ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، کچھ حج کے بارے میں ہے، کچھ ماں باپ کے بارے میں ہے، کچھ بچوں کے بارے میں ہے، کچھ پڑوسیوں کے بارے میں ہے، کچھ تجارت کے بارے میں ہے، کچھ ریاست کے بارے میں ہے، کچھ اولیاء کے بارے میں، کیا لگے ہاں ہے، تو میں نے کہا پورے قرآن کو اگر ماننا ہے تو وہ آیتیں ہم کب پڑھیں گے اور اس کے مقصد کو کب سمجھیں گے اور اس سے فیض کب اٹھائیں گے، صرف پوری زندگی نماز ہی کی آیتیں پڑھتے رہیں گے جس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، لیکن جب اس کو سمجھ لیا ہے تو یہیں پر رکھے گا یا پورا قرآن پڑھے گا، تو پورے قرآن میں ولیوں کا بھی تو ذکر ہے، کہنے لگے ہاں، تو میں نے کہا ولیوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ان سے بھی محبت ضروری ہے، ان سے بھی تعلق تقاضائے قرآن ہے، اور اس کو پورا کرنے کا نام گیارہویں شریف، چھٹی شریف، عرس اور مزارات ہے، سمپل سی بات ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے، اب آپ آئیے دیکھیں قرآن نے کیا کہا سورہ یونس کے اندر واضح طور پر، اب آپ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے بڑی مشہور آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ذرا جلدی سے سنیے، خبردار، الا الا عربی زبان میں تنبیہ کے لیے آتا ہے، دیکھیں اللہ کا ہر قول ایسا ہے جو شک سے پاک ہے، لیکن آپ اگر اپنے کسی دوست کو یہ بات کر رہے ہوں اور وہ توجہ نہ کر رہا اور بات بڑی ضروری تو آپ سنجھے خبردار ذرا بات سنو یار، تو مجھے آپ کو یہ جملہ کہنا کہ میں بڑی اہم بات سنانے جا رہا ہوں حضرت اور خبردار، یہ تو جب ہوگا کہ کبھی میں آپ سے مذاق بھی کر لیتا ہوں گا اور کبھی کوئی غیر ضروری بات بھی کرتا ہوں گا، لیکن رب تو ہر بات ہی سچی فرماتا ہے، اس کو خبردار کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بے شک کہنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ اتنا اہم، اتنا ضروری، اتنا لازم اور ہمارے علاقے ہمارے لیے انتہائی ضروری نسیسری لازم ہے، اس لیے اللہ اس کی اہمیت کو خود بیان کر رہا ہے، حضور کو نہیں کہا کہ محبوب پیغام تو میرا یہ ہے لیکن پہلے خبردار آپ کرو اور آپ بولو کہ خبردار ہو جاؤ، نہیں اللہ خود کرے اللہ خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ اللہ کے جو دوست ہیں، تو یہ عام لوگ ہیں، یہ تھوڑا سے آپ لاجیکل بھی اگر آپ دیکھیں، آیت تو یوں بھی ہو سکتی میرے بڑے بھائیوں اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لیکن ایسی نہیں ہوئی، یہ وہ نہیں بیان کر رہا جو معاذ اللہ کبھی مذاق کر جائے، اللہ اعوذ باللہ، کبھی وہ خلاف واقع بات کر جائے معاذ اللہ، نہیں، یہ تو وہ ہے جو سب سے اصل سچا صادق، جس کے قول میں شک کی جگہ نہیں۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھنے، اسپرٹ کو ذرا پکڑیں، اس مضمون کے میسج روح کو پکڑیں۔ اللہ کرا جن کا ذکر آ رہا ہے، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ اتنے اہم لوگ ہیں۔ اہم سے مراد یہ کہ ان کو سمجھے بغیر خدا نہیں سمجھا جا سکتا، ان کی محبت کے بغیر خدا مانا نہیں جا سکتا۔ اس لیے فرما اللہ خبردار، خبردار جی، انا بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی غم ہے۔ اس آپ کہیں گے یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا اس کے بعد جو میں حدیث پڑھوں گا تمہیں پتا چلے گا یہ ذکر کیسا۔ آپ ذرا توجہ کی آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین، وہ کون دوست ہے، آمنو، جو ایمان لائے، وکانو یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، شریعت کی راہ کو پکڑ گئے۔ اچھا، اور یا اللہ وہ کیا ہے، آگے دوسری آیت کنیکٹ ہو گئی، لہم، ان کے لیے بشرا، بڑی بشارت۔ کہہ رہی ہے عرس کیا ہے، میں نے کہا بشارت ہی تو ہے، بشارت تو، بشارت کہتے ہی سیلیبریشن کو ہے، سیلیبریٹ کرنا، منانا، جشن کرنا۔ ماتم کو بشارت کہیں گے آپ، منہ لٹکانے کو بشارت کہیں گے، بتی بجانے کو بشارت کہیں گے، کہہ رہے چراغا کیوں کیا، میں نے کہا بشارت ہے، کہہ رہے جھنڈے کیوں لگے، میں نے کہا جی بشارت ہے، کہنا مزاروں پر چادر کیوں ہے، میں نے کہا جی بشارت ہے، میں نے کہا تمہارے وہاں تو کوئی مٹی بھی سڑ گئی ہے لیکن یہاں کہ ادھر کیوں نہیں، میں نے کہا ادھر بشارت نہیں، ولی کے لیے بشارت ہے، کہہ رہے بشارت کا معنی کیا ہوتا، میں نے کہا یہی تو حسن ہوتا، اور کیا بشارت ہوتا، میں نے کہا اپیرنس، ظاہر میں بشارت کس کو کہیں گے آپ، اگر آپ منہ لٹکا کر آ جائیں گریبان پھڑ گیا کہ آج بڑی بشارت کا دن ہے، کوئی کہہ گیا یہ بشارت کا دن ہے، بشارت کا دن ہو تو پھر امامہ سلامت رہے، چہرہ نور والا ہو، کپڑے دھلے ہوئے ہوں، پھر بشارت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا کہے گا لگتا کوئی بشارت ہے آج، تو میرے دوست سنیے، کہتے ہیں یہ چراغا کیا، میں نے کہا بشارت ہے، کیا آج گلیاں بھی صاف ہو رہی، میں نے کہا بشارت ہے، آج تو پوری حبیبہ مسجد جگمگ کر رہی ہے، میں نے کہا بشارت ہے، بشارت کس کی بشارت ہے، میں نے کہا لہم البشرا، ولیوں کے لیے بشارت ہے۔ کیسی بشارت، آگے دیکھیں کیسے ٹھوک بجا کر بات ہو رہی، ماہور میں عرض کر رہا ہوں، فرمایا لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں جب وہ رہتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، صبح سے لوگ ان کے آستانے پر کھڑے ہوتے ہیں، ابھی دروازہ کھلے گا چہرہ دیکھ لیں گے، لوگ کاروبار کو چھوڑ کر دوڑے جاتے ہیں حضرت دعا کر دیں، لوگ اپنے بچے کو یہ عزت نہیں دے رہے، اپنے باپ کو عزت نہیں دے رہے، ان کو دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی نا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، آئے 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 آئے، اس مضمون کی روح میں کبھی اتریں آپ، ایسی عزت دنیا میں خدا کسی کو نہیں دیتا جو ولیوں کو دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا خود وعدہ کرتا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں، اگر ان کو کوئی نہ جانے، کوئی پوچھے نہیں، کوئی ایسے یہ کہتا نہیں جانا، دور رہنا، نہیں جانا، دور رہنا، تو میں نے کہا بشارت دنیا کی کیا ہوئی، دنیا بشارت یہی ہے کہ تیرے کو کوئی نہیں دیکھ رہا، سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، کیا لاجک ہے اس کی، یعنی اس کی کیا لاجک، لاجک یہی ہے کہ جناب کہ جب بھی نام لیا یا غوث اعظم، کبھی نام لیا یا غریب نواز، کبھی نام لیا کہ او میرے بابا فرید، کہنے لگا آپ خدا کو بھول گئے، ہم نے کہا نہیں، خدا کی وجہ سے لہم البشرا فی الحیات الدنیا، آپ کے دماغ میں کوئی مرض آ گیا کہ آپ ولیوں کو خدا کے مقابلے پر لے جا رہے ہیں، اگر وہ خدا کے مقابلے پر ہوتے تو خدا ان کا ذکر کیوں کر رہا ہے، اگر ان کو یاد کرنے سے خدا کا بھولنا لازم آتا تو ہمیں کیا پتا تھا ان کو کیا مرتبہ ملا ہے، وہ تو خدا نے خود دیا، جب وہ خدا دے کر ذکر کر کے اس کی قدرت پریشان نہیں ہو رہی ہے، تو منبر پر بیٹھ کر بڑا پریشان ہو رہا ہے، دھوکہ، یہ نفس کا دھوکہ ہے، ڈانٹ نہیں رہا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہیں، حزب اللہ، اور جماعت کے کسی ایک رکن کی تعریف اس رکن کی نہیں، قائد کی تعریف ہوتی ہے، تو غوث پاک کی تعریف غوث پاک کی نہیں، یہ خدا کی تعریف ہے، میرے بھائی اجنبیت نکال، اجنبیت نکال، پہلے آیت کو سامنے رکھ، اجنبیت نہیں، اجنبیت دیکھو نا، اجنبیت ہے، اس لیے گندے جملے بولتے ہیں، باقاعدہ نیٹ پر موجود ہے، کہ وہ جو معاذ اللہ صرف آپ کو بتانے کے لیے علیہ اعوذ باللہ نکلے کفر کفر نماز، کہ مکہ کے جو کافر تھے نا وہ کھڑے بتوں کو پوچھتے تھے، تم سوئے ہوئے بتوں کو پوچھتے، اب بھی نیچے آ کر کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، داڑیاں ان کی سیمے تک ہوتی، نام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس طرح اللہ کے محبوبوں کو یاد کیا جاتا، ان کو سویا ہوا بت تم کہہ رہے ہو اور خدا کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا تم ان کو بت کہہ رہے ہو، فرمایا ان کا پاؤں اگر کسی پتھر پر آئے نا تو ان کو گمنام نہیں کرتا، کعبے میں آباد کرتا ہوں۔ تمہاری پیشانیاں جس پر سجدے کا داغ ہے خدا اس کو حیثیت نہیں دیتا، محبوب کے قدم جس پتھر پر لگ جائے اس کو خانہ کعبہ میں رکھتا ہے، وہاں وہ محبوب خود نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، پاؤں کا صرف نشان ہے۔ اللہ کو پیار اتنا ہے اپنے نبیوں اور ولیوں سے کہ ان کے پاؤں کے نشان بھی ہو تو اسے گمنام نہیں کرتا کہ ہو ان کے مزاروں سے بچو، ان کے پاس جاؤ گے تو تم اللہ کو بھول جاؤ گے۔ میں نے کہا ان کے پاؤں کے نشانوں کو خدا تعارف کراتا ہے کہ جناب مزار تو بہت بڑی چیز ہے، میرے محبوبوں کے پاؤں کا نقشہ بھی ہونا تو مسجد حبیبیہ یا فلاں مسجد نہیں، فرما مسجد حرام میرے گھر میں خاص لگانا، اور لگانا ہی نہیں، لگا تو دو گے بعد میں مولوی نکال کر پھینک دے، فرما ہمیشہ رہنے والے قرآن میں اس کا ذکر کر دوں گا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جو بھی میرے خانہ کعبہ میں آئے گا تو میرا قرآن اس کو سامنے سے کہے گا واتخذوا، چمٹ جاؤ من مقام ابراہیم، اس پتھر کے قریب آ کر خدا کو پکارو جس پتھر پر ابراہیم کے پاؤں کے نشان لگے۔ میں نے کہا کہاں کہاں سے نکالو گے، کعبے سے اگر پتھر تم چرا بھی لو نا تو لوگ جا کے تمہارے لال رومال پکڑیں گے، ارے تو پتھر کہاں ہے؟ کون سا پتھر؟ کہ جس کا قرآن میں ذکر ہے، اب تم چھپا بھی نہیں سکتے، چھپا بھی نہیں سکتے، یہ آگے پیچھے کرنے کی بڑی سازش آئے نقشے بن رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اب کیا، اب تو ریاض میں ڈانس شروع ہو گیا، ابھی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ سب آثار کی بے ادبی کے نتائج آ رہے ہیں۔ اور جدہ میں تو ایک فائشہ نے آنے سے انکار کر دی، جو بدترین فائشہ تھی، اس نے کہا کہ میں نہیں آ رہی ادھر، وہ اس کو بھی لانے کے لیے تیار تھے۔ حرم کا امام بولا نہیں، بولا گیارہویں پہ بولے گا، بارہویں کے خلاف بولے گا، عرفات کا امام بولا نہیں بولے گا۔ توحید کا جذبہ ہے تو بولے، کیوں نہیں بول رہے آپ؟ غلط ہے تو بولے، نہیں بولیں گے تو جب بولیں گے نہیں تو دور نے ثابت کر دیا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، بڑے خاک ہے۔ جلانے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، حق کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ سیاسی ایشو پر نہیں بولتے جو عین شریعت مطہرہ سے متصادم ہے، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم نے گنبدوں کو گرایا؟ آج قرآن جلایا جا رہا ہے معاذ اللہ، ہاں وہ نجس قرآن جلا رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم قرآن جلا رہے ہو تو کیا ظاہر کرنا چاہتے ہو، کہ تمہیں مسلمانوں سے نفرت ہے؟ کہنے فلاں فلاں واقعہ ہوا، میں نے کہا تمہاری شدت کی وجہ سے ہوا، اور تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان قرآن پر اپنے وطن کو بھی نچھتے ہیں، اپنی جان کو بھی نچھاور کرتے ہیں، اپنے باپ کو بھی نچھاور کرتے ہیں، اپنی ماں کو بھی نچھاور کرتے ہیں، خود کو بھی نچھاور کرتے ہیں۔ تو لہذا عالمی دنیا گونگی بہری نہ بنے، خود اپنے لیے دائرہ تم تنگ کر رہے ہو، مجبور نہ کرو کہ بندہ خود تنہا تنہا قانون ہاتھ میں اٹھائے، اور پھر روکنے کی بات، روکنے کا علاج کسی کے پاس نہ رہے، کہہ رہے یہ فلانے کو مار دیا۔ میں نے کہا کشمیر میں اور افغانستان میں، صومالیہ میں، چیچینا میں، اور میرے دوستوں مسلمانوں کے، ابھی میرے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو مارا گیا، یہ دہشت گردی نہیں، دہشت گردی ہے، جنہوں نے مارا وہ بھی دہشت گرد۔ قرآن کو باقی پولیس کی سربراہی میں جلایا جا رہا ہے، الیاذ باللہ۔ مسلمان تو ایسا معدب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے لیے تو جملہ سوچ بھی نہیں سکتا، سیدہ مریم کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا، اور تاریخ میں یہ کہا کہ صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ ہوں، ان کے سامنے بھی قرآن کو جلانا اور نبی پاک کے خاکے بنانے کی سازش تھی، لیکن ایک صلاح الدین آیا۔ ہم بھی انشاءاللہ توقع کر رہے ہیں کوئی صلاح الدین آئے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ جو یہ ایکسٹریم پر مسئلہ جا رہا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، تمہارے ریاست کے کسی پریسیڈنٹ کے اگر فوٹو کو ہم کتے کے اوپر چھاپیں، اور یا اس تمہارے ملک کے جھنڈے کو اگر ہم بیچ چوراہے پر جلائیں تو تم حال کیا کرتے ہو؟ قرآن تو صرف مسلمانوں کا نہیں، وہ تو سارے انسانوں کا دستور ہے، وہ تو سب سے بڑی کتاب ہے، اس پر آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ اجازت دیں پھر مسلمانوں کو کہ ہم تمہارے ملکوں کے پتلے جلائیں، تمہارے پتلے جلائیں، تمہارے جھنڈے جلائیں، اجازت دو گے اس کی؟ کہے گا نہیں، یہ تو حقوق کے خلاف ہے۔ تو میں نے کہا ایسے حقوق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، کہاں قرآن، کہاں کہاں ان پلیتوں کا حق۔ تو آج کے غوث پاک کے مجمع میں ہم اس بات کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر بھرپور قسم کا احتجاج وہ باقاعدہ ریاستی طور پر وہ کرے، اور اس بات کا کم سے کم کچھ کیا کون ہے ساتھ میں اور کون نہیں ہمیں نہیں پتا۔ ہم چیف آف آرمی سٹاف سے بھی درخواست کرتے ہیں، افواج جو اس ملک کی سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور میں کبھی ہم نے ہمیشہ افواج پاکستان کی بات اس لیے کی کہ ملکوں کی بقا اللہ کے فضل اور افواج سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ممالک کو جب جب توڑا گیا تو پہلے فوج کو بدنام کیا گیا، فوجوں کو توڑا گیا، خدا نہ کرے پاکستان کی طرف یہ بات آئے، کل بھی عوام افواج پاکستان کے ساتھ تھی، آج بھی ہے، اور ان جعلی حکمرانوں کے مقابلے میں افواج پاکستان ہی سے توقع ہے، اور ہم آپ کے خلاف سازش کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ایک ریاست جو ایک اسلامی ریاست ہو، ہم یمن کا حال دیکھ چکے، ہم شام کا حال دیکھ چکے، ہم عراق کا حال دیکھ چکے، ہم افغانستان کا حال دیکھ چکے، خدا نہ کرے یہ باتیں پاکستان کے اندر آئے، لیکن آپ اپنے درجے کے اندر جو احتجاج ہے، جو مؤثر ہے، آپ امت کی ترجمانی کر کے اس پر احتجاج کو نوٹ کرائیں۔ اللہ رب العالمین پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اب آئیے اس طریقے کار پر، کیونکہ غوث اعظم کا بھی مشن یہ تھا، ہم نے یہ بات کوئی دھاندلی کے لیے، دہشت گردی کے لیے نہیں کیا، پہ احتجاج کی بھی اجازت نہیں، دو جملے بولنے کی بھی اجازت نہیں، توجہ ہے آپ کی، کہتے جی ایکسٹریمسٹ ہو گئے، یہ تو جناب ٹیررسٹ ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ باتیں کہنا ٹیررسٹ ہے؟ اگر ٹیررسٹ ہوتے تو اس سے آگے بڑھ کے بات کرنے کے بھی ہم قائل تھے، لیکن ریاست ہماری ہے، ہم ایک دائرے تک رہنے والے لوگ ہیں، ایک تلقین کے ساتھ رہنے والے، جب تک چیزیں متحقق نہ ہو اس وقت فیصلہ نہ دینا، یہ ہماری ساری حکمت عملیہ اسلام کی ہے، ان کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں۔ تو لہذا یہ بھی منفی پروپیگنڈا، یعنی مارا بھی مسلمانوں کو گیا، اور مثبت بات بھی اگر کوئی کرے، متوازن بات بھی اگر کوئی کرے، صلح کی بات بھی اگر کوئی کرے، امن کی بات بھی اگر کوئی کرے، اس کو اگر آپ ٹیررسٹ کریں تو ہم نے کلمہ کوئی تمہارے گھر کے ویزے کے لیے پڑھا تھا، ہم نے کلمہ تو ہم نے حضور کی شفاعت کے لیے پڑھا تھا، بات وہی کریں گے جس کے حالات اجازت دے گی، شریعت اجازت دے گی، معاشرہ اجازت دے گا، صوفیہ کی زبان اجازت دے گی۔ اللہ ہمیں بیجا جذباتیت سے محفوظ فرمائے، اور اس توازن میں رکھے جس کو شریعت مطہرہ کہتی ہے، جو شریعت مطہرہ جس کو محقق کرتی۔ اب آئیے یہاں پر حدیث پاک قرآن کی آیت آپ دیکھیے، اور بیان اس آیت کریمہ کی طرف آپ غور کیجیے گا۔ میں سورہ یونس میرے بھائیوں پڑھ رہا ہوں، اور یہ گیارہواں پارہ ہے اس کا، اور شریعت مطہر قرآن ذکر کر رہا ہے کہ خبردار، بے شک جو میرے اولیاء ہیں، جلدی سے سنیے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہے اولیاء؟ بھنگڑے ڈالنے والے، غیر شرعی کام کرنے والے۔ ہاں فرما الذین آمنوا، جو صحیح العقیدہ مومن ہیں، وکانوا یتقون، اور جو صاحبان تقویٰ ہیں۔ سامنے شیر پڑا جا رہا ہے کہ سنم بھی تو اور بھگوان بھی تو ہے، خدا بھی تو ہے، معاذ اللہ، اور وہ پیسے لٹا رہے ہیں، تو ایسے فساق تھوڑی پیر ہوتے ہیں۔ ہم غوث پاک کا عرس اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ پتا چلے پیرانے نظام ہوتے کون ہیں۔ پیرانے نظام وہ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان ہیں اور شریعت کے عین مطابق ہیں۔ غصہ بھی وہیں کریں گے جہاں خدا اجازت دے گا، دوستی بھی وہیں کریں گے جہاں خدا اجازت دے گا، ایسے جملے زبان پر لانے کو حرام قرار دیں گے کہ جس سے توہین لازم آئے گی، اور ایسے جملے پوری زندگی کہیں گے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے۔ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے، ہمارے ولیوں کے لیے، دنیا میری بشارت ہے، وفی الآخرہ، آخرت میں بشارت ہے۔ آخرت میں کیسے بشارت ہے؟ کہ جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو فرشتے ان کی داڑیاں صاف کر رہے ہوں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے ان کے پاس فرشتے آئیں گے، وتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم، یہ تو آج دن ہی تمہارا ہے، گھبرانا نہیں، جو تم چاہو وہ ہوتا رہے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، دیکھو اللہ کہہ رہا ہے، میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے جو اولیاء ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کے ڈنکے دنیا میں بجیں گے، آخرت میں بجیں گے۔ یا اللہ ایسا ہوگا؟ اللہ کہتا لا تبدیل لکلمات اللہ، دنیا زیر و زبر ہوگی، اللہ کے کلمے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ قسم اٹھا رہا ہے ولیوں کی ذات پر، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کہے ہوئے باتوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، تمہیں کیا پتا یہ کتنی بڑی کامیابی ہے ہمارے ولیوں کے لیے۔ اب آئیے حدیث پاک سنیے، میرے دوستو بزرگو، نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کی ہمارے آقا کا طریقہ یہ تھا کہ حضور فجر کی نماز پڑھا کر فوراً اٹھ کر حجروں میں نہیں جاتے تھے. اس پر کبھی لمبی تقریر کریں گے. سرکار کی عادت یہ تھی کہ سرکار یا تو لوگوں کو خواب پوچھتے تھے باقاعدہ. سرکار فجر کی نماز پڑھا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا, کہتے تو نے کیا خواب دیکھا, تو نے کیا خواب دیکھا, تو نے کیا خواب دیکھا. لوگ خواب بتاتے, حضور اس کی تعبیر کرتے, کبھی حضور کبھی اپنا خواب بتاتے. آج فجر کی نماز کے بعد کیا ہوا, امام نسائی اس بات کو ذکر کر رہے ہیں, ابو مالک اشعری اس بات کو ذکر کرتے ہیں, توجہ کیجئے. ان ابی مالک اشعری, حضرت مالک اشعری کہتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضا صلاته, جب سرکار نے فجر کی نماز پڑھا دی, توجہ کرنا, اقبل الی الناس بوجہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے. فقال, اور کہا, یا ایھا الناس, اب دیکھو ولیوں کا مقام کیا ہے, اے ایمان, اے لوگو, اسمعوا, خاموشی سے میری بات سنو, خاموشی سے میری بات سنو, واقلوا واعلموا, غور سے سنو اور اسے عقل کے ذریعے حاصل کرو اور اچھی طرح اس بات کو جان لو. تین لفظ حضور نے کہے, دیکھیں وہاں پر اللہ نے کہا الا انا, ادھر حضور کیا کہہ رہے, اسمعوا, بات آگے کیا آ رہی ہے, غور سے سنو. حضور آپ کی ہر بات غور سے سنی جاتی ہے, فرمایا نہیں غور سے سنو, آگے بہت بڑوں کی بات آ رہی ہے. اللہ خبردار, یا اللہ بالکل خبردار ہیں تیرے ذکر کے لیے, فرمایا نہیں آگے اہم لوگوں کی بات آ رہی ہے, تو تقاضا یہ کہ پہلے ان کی شان کے لیے خبردار کہا جائے. اب دیکھیں ولیوں کی شان, یہ میں آپ کے سامنے جو پڑھ رہا ہوں, یہ نسائی شریف السنن الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے. حدیث نمبر کی حدیث نمبر ہے 11236, یعنی المشتبہ نہیں, امام نسائی کے مشتبہ نہیں, سنن الکبریٰ. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, اسمعوا, غور سے سنو, واقلوا, اور عقل مندی سے میری بات کو حاصل کرو, واعلموا, تینوں امر ہے, اسمعوا امر ہے, آرڈر, واقلوا امر ہے, واعلموا امر ہے, غور سے سنو, عقل بیدار کر کے حاصل کرو, واعلموا, اور اچھی طرح سے جان لو, انا للہ عبادن, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں, لیسو بانبیاء ولا شہداء, نہ وہ نبی ہیں نہ شہداء ہیں, یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم من اللہ, لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو اتنی عزت دے گا کہ اللہ کی جناب کا قرب اس مرتبے پر ملے گا کہ انبیاء بھی کہیں گے واہ واہ. اس لیے حضور نے کہا اسمعوا واقلوا واعلموا, فرمایا عام لوگ نہیں, جن کو خدا نے خود عزتیں دی ہیں وہ خود ان پر حیران ہوں گے کہ واہ 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 کیا عزتیں ان کی ہے. فرمایا فجاء رجل من الاعراب, ایک دیہاتی پیچھے سے اپنے آپ کو گھسیٹتا وہ آگے آیا اس بات پر, صف میں تھا ایک دیہاتی, اور دیہاتی بڑا کام کرتا ہے, اس لیے کہ جو قریب کے سنجیدہ صحابہ ہیں وہ تو جرت نہیں کرتے سوال پوچھنے کی, ہمت ہی نہیں ہوتی, نظریں جھکا کر بیٹھے, دیہاتی تو دیہاتی ہے نا, وہ اپنے دیہاتپن میں جیسے بھی پوچھ لیتا ہے اور حضور کریم ہے ناراض نہیں ہوتا, اس کو جواب دیتے. اس دیہاتی صحابی نے سب کا بیڑا پار کر, سوال سب کے دل میں تھے لیکن جرت کسی نے نہیں کی حضور سے پوچھے کیسے, اللہ کا نائب بیٹھا ہے. سبحان, اب وہ دیہاتی آگے آئے, اور جب وہ آگے آئے میرے دوستو, میں نے قاسم ناسے بیدی ہی الی نبی اسلام, اور حضور کی طرف ہاتھ کر کے کہا حضور حضور میری بات سنیں, اشارہ کیا ہاتھ. اب دیہاتی تھا سادہ ذہن تھا, تو سرکار نے ان کی طرف دیکھا اور کہا یا نبی اللہ ناس من الناس, وہ لوگوں میں سے لوگ ہوں گے, اور لیس بی انبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء علی مجالسہم وقربہم, انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ حضور وہ لوگوں میں سے لوگ ہوں گے اور ان پر جناب جناب وہ انبیاء ہوں گے, اور نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ شہداء ہوں گے, یعنی حضور نہ وہ شہداء ہوں گے نہ وہ, آپ یہ فرما رہے ہیں غور سے سنو اور عقل حاصل کرو اور جان لو, تو بے شک اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں, لیکن وہ انبیاء اور شہداء ان کے اللہ کے قریب ہونے کی بدولت ان پر رش کریں گے. اتنے میں وہ دیہاتی جو تھا وہ انفرادی قسم انداز میں شخص آگے آیا اور حضور کی طرف ہاتھ کا اشارہ اس نے یوں کیا اور کہا, جیسے کوئی چیز بندہ پوچھتا ہے نا, اس طرح پوچھنے کے لیے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہاتھ کو بڑھایا اور اس نے اس کی یا رسول اللہ وہ لوگ, یا رسول اللہ لوگوں میں سے بعض لوگ جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں لیکن انبیاء ان پر غبطہ کریں گے رش کریں گے یا رسول اللہ, حضور نے کہا ہاں, تو وہ آگے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یعنی صفہم لنا حضور، پھر ان کا کچھ ہولیا ہمیں بتا دو. آپ کہنے وہ بندے ہوں گے لیکن نبی ان پر رش کریں گے، اب وہ کیسا بندہ ہوگا؟ تو ذرا اس کی کچھ، اس کا کوئی لباس، اس کا کوئی باڈی، اس کی کوئی لینگویج، اس کی باڈی لینگویج، اس کا بدن کوئی بتائیے. تو سرکار اس پر فسر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سوال پر حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ چمکنے لگا. یعنی حضور ناراض نہیں، بات بھی اس نے پتے کی پوچھی نا کہ یا رسول اللہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے اور شہید نہیں ہے، لیکن رتبہ اتنا بڑا پائے گا کہ ولی اور نبی اور شہید اس پر ابتا کریں گے، اس کی واہ واہ کریں گے. تو حضور اتنا بڑا رتبہ جس پر نبی رش کریں گے، تو آپ بتائیے اس کی کیا شان ہے اور عظمت ہے. تو سرکار بڑے خوش ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے اس عربی کا جواب دیا، قالا وہم ناس من افناء الناس و نباذ القبائل، فرمایا وہ عام دیہات کے لوگ ہوں گے، مختلف قبیلے کے لوگ ہوں گے، ان کے ایک نسب بھی ایک جیسا نہیں ہوگا، مختلف خاندان کے لوگ ہوں گے، مختلف برادری کے لوگ ہوں گے. لم تصل بینہم ارحام، اور نہ ان میں کوئی خونی رشتہ ہوگا، یعنی کہ کوئی ایک برادری کو اتنا نواز دیا گیا، ایسا نہیں، مختلف برادری کے لوگ اٹھیں گے، نہ کوئی خونی رشتہ ان کے اندر ہوگا، نہ کوئی ایسا بات ہوگی. لیکن ان کی شان یہ تھی کہ وہ لوگ تھے مختلف برادریوں سے، مختلف قبیلوں سے، خونی رشتے دار بھی نہیں تھے، لیکن متقاربۃ تحاب فی اللہ وتصافحوا، فرمایا لیکن ان کی شان یہ تھی وہ دنیا میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ایسے ملتے تھے جیسے سگے بھائی ملتے ہیں. آج دیکھو نا آپ ایسے بیٹھے غوث پاک کے لیے جیسے سگے بھائی بھی نہیں بیٹھتے ایسے. اور غوث پاک سے محبت آپ کی اللہ کی محبت. تو یہاں حضور فرماتے ہیں کہ جو اس محبت کے ساتھ فی اللہ تحاب فی اللہ، باہم وہ ایسے جڑ کر بیٹھتے ہیں، ملتے تھے دنیا میں، ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، نہ خونی رشتہ تھا، نہ قبائل کے تھے، نہ علاقے کے تھے، مختلف علاقے کے لوگ تھے، مختلف قبیلے کے لوگ تھے، لیکن جڑ کر ایسے بیٹھتے تھے جیسے وہ خونی رشتے میں ہیں. اور وہ جڑ کر بیٹھنے کی غرض کیا تھی؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے پیار تھا. اللہ کے لیے یدع اللہ لہم یوم القیامہ منابرا، اس لیے اللہ قیامت کے دن ان کے لیے منبر لگائے گا، من نور، نور کے منبر لگائے گا. فیجلسہم علیہ، پھر ان کو اللہ رب العالمین اس پر بٹھائے گا. فیجعل وجوہہم نورا، اور اللہ کر لے گا ان کے چہرے کو نورانی. وثیابہم نور، اور ان کے بدن اور کپڑے بھی نور والے ہو جائیں گے. یفزع الناس یوم القیامہ، اور میرے عربی صحابی یہ اس دن ہوگا جس دن لوگ خوف سے تھرتھرا رہے ہوں گے. یفزع، لوگ خوف سے تھرتھرا رہے ہوں گے، اور خدا ان کو منبروں پر بٹھا رہا ہوگا، ان کے چہرے کو نور کرے گا، ان کے لباس کو بھی نور کر دے گا، کیونکہ لفظ موجود ہے وثیابہم نور. ثیاب ثوب کی جمع ہے کپڑے، ان کے کپڑے بھی نور کے ہوں گے، ان کے چہرے بھی نور کے ہو جائیں گے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ فرمایا کوئی مزے عید کا دن تھوڑی ہوگا. فرمایا یفزع الناس یوم القیامہ، لوگ اس دن کلیجہ لوگوں کا پگھل رہا ہوگا، لوگ خوف سے ڈر رہے ہوں گے، ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی، بچہ ماں سے بھاگ رہا ہوگا. حضور آگے کہتے ہیں ولا یفزعون، لیکن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. پھر حضور نے آیت پڑھی اولیاء اللہ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے وہ اللہ والے جن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں. بولیے سبحان اللہ. آخری حدیث پاک ہم یہاں پر پیش کر کے اپنی گفتگو کو میرے دوستوں بزرگوں سمیٹتے ہیں، کیونکہ میں نے تو یہاں سے 12 یا 15 حدیثیں جمع کی، لیکن حضرت سیدنا غوث اعظم کے مقام کے اولین درجے کو سمجھانے میں کچھ وقت میرے دوستوں کچھ زیادہ ہو گیا، لہذا اب میں بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں. لیکن جس غرض کے لیے آپ آئے اور سنی جس بات کو اصل میں سننا چاہتا ہے، وہ جو حدیث شریف میں آیا ہے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح نسائی شریف کی حدیث ہے. صحیح بخاری شریف کتاب التوحید میں یہ حدیث موجود ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ما مجادلت احدکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. اللہ اکبر، یہ حدیث شروع ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن مسلمان مومنین کی ایک جماعت رب سے ایسے جھگڑا کرے گی، مجادلہ، رب سے ایسے جھگڑا کرے گی جس طرح دنیا میں تمہارا، تم نے کسی سے قرض لینا ہو اور وہ تمہارا قرض دیتا نہیں ہو، تم کس طریقے سے سو مانگتے ہو. کہاں؟ فرما اس طرح کچھ لوگ قیامت کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب سے جھگڑا کریں گے، ناز والا جھگڑا. کیسا؟ کہنے کہ جھگڑا کیسا کر دیا؟ مانا میں نے کہا یہ دیکھو حدیث کے الفاظ ہے، ما مجادلتو احدکم، تم میں کوئی ایسا جھگڑالو نہیں ہوگا، فی حق کے اپنے حق کے بارے میں، یکون فی الدنیا دنیا میں، بے اشدہ اس بندے سے زیادہ، مجادلتن جو جھگڑا کرے گا، من المومنین اپنے مریضوں کے بارے میں، لربہم رب سے، فی اخوانہم الذین ادخلوا النار، جن کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ہے، اب وہ اللہ سے لڑیں گے، یا اللہ یہ جہنم میں کیوں چلا گیا؟ یہ بخاری شریف ہے کتاب الطول، اور یہ جھگڑا ناز کا ہوگا، اور اللہ کی محبت ایسی ہے کہ دشمن عاجزی بھی کرے تو خدا اس کو رگڑ دیتا ہے، اور محبت والا چیختا بھی ہے تو خدا کہتا ہے بول، تیری عادت اچھی لگ رہی ہے۔ تو یہ ناز کا جھگڑا، خدا ڈر نہیں رہا، کہنے کا یہ قہر ہے، میں نے کہا نہیں، یہ محبوبیت، کبھی کسی سے پیار کیا ہونا تو تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی، یہ مقام محبوبیت ہے، مقام۔ اب آپ دیکھیں وہ لوگ، حضور نے فرمایا دنیا میں تم لوگ کپڑا مارکیٹ کے اندر ایسے اپنے حق کے لیے نہیں لڑتے ہوں گے جس طرح وہ خدا کے آگے لڑے گا اپنا مال نکالنے کے لیے، کہ یا اللہ یہ ہونا چاہیے، رب کہے گا کیا ہو گیا تجھے؟ کہا یا اللہ وہ چلا گیا جہنم میں، تو کیا کریں ہم؟ کہا یا اللہ اس کو نکال، بولیں سبحان، لیکن یہ محبت میں ہوگا۔ یقولون، وہ کیا کہیں گے؟ سب حدیث میں وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخواننا، وہ ہمارا دینی بھائی تھا، قانو یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتا تھا، قربان جاؤں، جنہوں نے اچھے مرشدوں کی زیارت کی ہے، سارے مرشد اچھے ہوتے۔ وہ کہیں گے کہ جناب یہ تو ولیوں کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں، تو غوث، میں نے کہا میں غوث پاک کی محفل میں نہیں بیٹھا، میں اس کی محفل میں بیٹھا ہوں جس کے شیخ، جس کا ہاتھ اس بندے کے ہاتھ میں تھا، کہ اور اس بندے کا ہاتھ اس بندے کے ہاتھ میں تھا، اس بندے کا ہاتھ اس بندے کے ہاتھ میں تھا، اس بندے کا ہاتھ اس بندے کے ہاتھ میں تھا، اس بندے کا ہاتھ اس بندے کے ہاتھ میں تھا، اس بندے کا ہاتھ اس بندے کے ہاتھ میں تھا جو غوث پاک کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ یہ صحبت مسلسل ہے، یہ صحبت مسلسل ہے، اس لیے طریقت میں سب سے بڑی چیز شیخ کے سامنے بیٹھ کر درس سننا، شیخ کی صحبت لینا۔ علماء نے یہ کہا کہ تلقین کے مقابلے میں تصوف میں سب سے بڑی چیز جو دل پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے وہ فزیکل طور پر شیخ کی صحبت میں بیٹھ کر بات کو لینا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا یا اللہ وہ بھائی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا۔ اب دیکھو جو صحابہ کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا وہ اس لیے بخش، صحابہ اس کو کہیں گے اس لیے بخش دیا کہ وہ صحابہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جب وہ بخش دیا گیا تو اس کے پیچھے جو نمازیں پڑھتے تھے وہ اس کی وجہ سے بخش دیا گیا، کیونکہ اگر وہ جاننے میں جائیں گے تو وہ چیخیں گے تو یہ چیخے گا، بات سمجھ رہے ہو آپ؟ اب دیکھیں یہ کوئی بندر بانٹ نہیں، صحیح بخاری شریف کتاب التوحید کی حدیث ہے، اور دیکھو امام بخاری پر قربان جاؤ حدیث بھی توحید کے بیان میں لائے، اور ان کو اور بتا دیا امام بخاری نے اپنے عقیدے کو کہ توحید ہوتی کیا ہے، توحید اللہ کے ولیوں کو چھوڑنے سے نہیں ملتی، اللہ کے ولیوں کی محبت سے ملتی ہے۔ حدیث پاک سنیے، بات میں ختم کرتا ہوں، ذوق بھی کہیے، سبحان اللہ بھی کہیے، یاد بھی رکھیے، کسی کی تنقید کے لیے بات نہیں کر رہے، کہ آپ تو کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ ڈبیٹ کا انداز ہوتا ہے، یہ بات کو چلانے کا انداز ہوتا ہے، کسی کو ذلیل نہیں کر رہے، جس کو خدا نے عزت دی اس کو کون ذلیل کرے، اور جسے خدا نے ذلیل کر دیا ہم اس کو جناب کہیں تو کیسے عزت مل سکتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے والے، اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کو عزت دینے والے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جسے خدا نے عزت دی ہو تو ہم کیسے اس کی ذلت کی بات کر سکتے ہیں، معاذ اللہ، لیکن جو خدا نے جس کو ذلیل کیا ہو، یہ گالی نہیں ہے، تو قرآن کیا ہے، تو عز من تشاء تو ذل من تشاء، کیونکہ جسے عزت دیتا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا، اور جسے ذلیل کرتا ہے اسے، بولو، اسے عزت نہیں دیتا، تو لہذا تو یہ تقلید کی تخصیص ہے۔ فرمایا حدیث پاک، میرے بچوں، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے، ذرا غور سے سنو، تم ہمارا معمار ہو، مدرسے کے بچے تو الحمدللہ اس نور میں ہے، لیکن تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو۔ حضور فرماتے ہیں آسان انداز میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التوحید کی، یہ بھی تو بخاری پڑھا کرے نا، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اپنا حق مانگنے میں ایسا لڑیں گے جس طرح تم دنیا میں اپنا حق کسی سے مانگنے میں اتنے شدید نہیں جتنا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ سے اپنا حق مانگنے میں اس سے زیادہ شدت سے مجادلہ جھگڑا کرے گا۔ وہ کچا بچہ تو کرتا ہی ہے، جو آپ نے نہیں سنی ہے، مومن تو نطفہ بھی کرتا نا، کچا بچہ بھی کرتا ہے، وہ بھی لڑتا ہے جو ماں کے پیٹ سے گر جائے، کچا بچہ پیدا نہیں ہوا، ناک رگڑتا وہ آئے گا جنت کے آٹھ دروازے سے اللہ کو پکارے گا، یا اللہ یا اللہ ربنا، اللہ کہے گا یہ کون ہے، اس کو تو ابھی ہاتھ پاؤں بھی ڈھنگ کے نہیں ملے، یہ چیخے مار رہا ہے، کہیں گے یا اللہ یہ اس کے ماں باپ جہنم کی لائن میں کھڑے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث، اللہ اکبر، جہنم کے، دیکھو بچہ ماں کے پیٹ ماں، اللہ محفوظ فرمائے، اگر استغفر اللہ اگر ساکت ہو جائے تو ماں باپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، لیکن صبر کا جناب دیکھیے کیا ابن ماجہ میں فرمایا، کچا بچہ قیامت کے دن اپنی ناف کو رگڑتا ہوا، کچی ناف ہے نا، یعنی کچا بدن ہے تو ناف اس کی لٹک رہی ہے، ناف کو وہ لٹکتا ہوا لے کر آ رہا ہے جنت کے آٹھ دروازے پر، میں نے کہا لو حاضر ناظر تم غوث پاک کو نہیں مان رہے، یہ قادریوں کا نطفہ ایک ہو کر آٹھ دروازے پر کھڑا ہوا، اب وہ نطفہ دیکھو آٹھ دروازے پر بیک وقت پکار رہا ہے، آٹھ دروازے پکار ہے، ایک ہی جگہ پر ہے کہ آٹھ جگہ نظر آ رہا ہے، آٹھ جگہ نظر آ رہا ہے، اور آٹھ جگہ نظر آ کر وہ پکار رہا ہے، اللہ کہے گا فرشتو یہ کون ہے، سب جانتا ہے اللہ لیکن عظمت بتا کون ہے کون ہے، میں نے کہا باہر پڑھو نا وندو مفاتی الغیب الا یعلمہ، وہ غیب جانتا ہے لیکن کہے گا کون ہے، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے ماں باپ جنت کے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، فرمائے گا نطفہ مومن ہے، کہاں کا، بس اس کی سفارش قبول ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے جیسے کہتا جا رہا مانتا جاؤ، میں نے کہا یہ حضور کی بات نہیں ہو رہی، مولا علی کی بات نہیں ہو رہی، صدیق اکبر کی بات نہیں ہو رہی، یہ غوث پاک کی بات نہیں ہو رہی، یہ داتا صاحب کی بات نہیں ہو رہی، سرکار مخدوم سمنا کی بات نہیں ہو رہی، یہ سرکار مخدوم سمنا کی بات نہیں، یہ بختیار کاکی کی بات نہیں، میرے آقا نظام ملت کی بات نہیں، یہ بابا فرید کی بات نہیں، یہ باودن زکریا کی بات نہیں، یہ باول حق نقشبند کی بات نہیں، یہ عبید اللہ احرار کی بات نہیں، یہ یعقوب چرخی کی بات نہیں، یہ عبد الرحمان جامی کی بات نہیں، یہ حضرت سیدنا عبد الاحد چشتی کی بات نہیں، یہ احمد سرہندی کی بات نہیں، یہ شاہ جی میاں کی بات نہیں، یہ احمد رضا کی بات نہیں رضی اللہ عنہ، یہ تو نطفوں کی بات ہے میرے دوستو بزرگوں، وہ نطفہ جو ان کے مریدوں کا تھا، تو مجھے بتاؤ اس کے مریدوں ان کے مومن کے نطفے کی قدر خدا کی بارگاہ میں اتنی ہے کہ وہ سفارش کرے گا اور اللہ قبول کرے گا، کہ واہ غوث پاک کہیں اللہ قبول کرے، اللہ ڈر گیا ہے، میں نے کہا ہمیشہ الٹی بات کیوں کرتے ہو، میں نے کہا یہ ڈرنا نہیں ہوتا، یہ محبوبی ہوتی ہے، یہ دیکھیں ڈرنے کی بات تو یہاں بخاری میں تو لفظ موجود ہے، مجادلہ تن جھگڑا کرے گا، مجادلہ جھگڑا کرے گا، لڑے گا اللہ سے، اللہ اکبر، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ، اللہ کہے گا اچھا بتاؤ معاملہ کیا ہے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخواننا، وہ ہمارے بھائی دینی، کانوا یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ یصومون معنا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، وہ یحجون معنا، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، مجھ گناہگار کو یہ شرف، میں نے کما سا سکار تایو شریعہ کا ہاتھ پکڑ کر اختر بھائی ایک دفعہ میں نے تحفہ زیارت کیا ہے، اللہ رب العالمین مجھ گناہگار کی مغفرت فرمائے، وہ وَيَحُجُّونَ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، فرمایا کہ فَأَدْخَلْتَهُمْ مُنَّارَا، یا اللہ تو نے تو سب کو جہنم میں ڈال دیا ہے، تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا، اللہ نے آگے نہیں کہا تم کون آئے، نماز تو میری پڑھ رہے تھے، جائے سے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھ، کہتے ہیں کہ بخشے اللہ، تو میں نے کہا دیکھ تیری بات نہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تیرے بندے نماز پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے پیچھے نماز پڑھتے تھے، نماز تو سب پڑھتے ہیں، وہ یہ نہیں بول رہے نماز پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، ہمارے ساتھ روزہ رکھتا تھا، یصلون معنا، بھائی یصلون نماز تو سب پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا وہ نماز پڑھتے تھے روزہ، میں نے کہا مولانا یہ ترجمہ نہ کریں آپ، نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے وہ جن میں کیسے گئے، میں نے کہا نا یہ ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہ نماز اس وقت شرط پا رہی ہے، فیض پا رہی ہے ان کی صحبت سے، فرما ہمارے ساتھ، یہ ہے وجاہت شفاعت کی، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس لیے امام ذرا ٹکا کر رکھا کرو، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، یا اللہ اب تو نے اٹھا کر ان کو جہنم میں پھینک دیا، تو اللہ کہے گا فیقولو، اللہ کہے گا اذهبوا، جاؤ 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 جلدی جاؤ، فاخرجو، نکال لاؤ، ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوگا بات مان لی گئی، کہنے کا مجبوری ہے، میں نے کہا محبوبی ہے، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو، نہ کوئی قرآن کی آیت اس کے مقابلے، قرآن کی آیت تو بتوں کی مذمت والی پڑھتا ہے اور یہاں کے یہاں فٹ کرتا ہے، اب آپ دیکھیں سر اللہ فرمائے گا، سنیے، فرمایا اذهبوا، سب جاؤ، ایسا نہیں کہے گا اب دیکھو تم سب کہاں جاؤ گے، ایک جاؤ، فرما سب جاؤ، اس لیے کہ تو بغداد میں تھا، یہ سرحند میں تھا، تو پیلی بیت میں تھا، تو کچوچا میں تھا، تو بریلی میں تھا، تو رامپور میں تھا، یہ بدایون میں تھا، یہ کراچی میں تھا، یہ لاہور میں تھا، یہ پشاور میں تھا، یہ ملتان میں تھا، یہ اس شریف میں تھا، تو تم تو الگ الگ علاقوں کے تھے اور تم سے ملنے والے الگ الگ تھے، تم سب ہی جاؤ اخرجو اور نکالو، کس کو نکالو؟ فرمایا من عرف تم منہم، جو جس تم جس کو جانتے تھے، یعنی سب کو اللہ کہے گا جاؤ نکالو. کیوں نکالو؟ کیوں نکالو؟ کس کو نکالو؟ کس کو نکالو؟ کاغذ لکھ کر دے. فرما کاغذ نہیں، آج تمہاری پہچان چلے گی، جس کو تم دیکھ لو گے ہم اس کو نکال دیں گے. من عرف تم، فرما جس کو تم جانتے ہو اس کو نکالیں. کہنے کا یہ شفاعت بالاذن ہے، میں نے کہا شفاعت بالاذن ہی ہے، انکار نہیں، لیکن ظہور وجاہت سے ہو رہا ہے. تو جس کو جانتا ہے خدا اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور جس کو یہ جانتے خدا کہے گا جاؤ نکالو، جاؤ نکالو. بخشے ہو گئے ہیں اللہ کے اذن سے، لیکن وسیلہ بن گئی ہے ان کی نگاہیں، ان کا علم. تم اگر فاتحہ کرو تو وہ بھول جائیں گے، تم اگر گیارہویں کرو تو وہ بھول جائیں گے، تم اگر مزارات پر جاؤ تو بھول جائیں گے، صبح شام سارے ثواب کرو تو بھول جائیں گے. فرما جا نکال کر لا، من عرف تم منہم، تم ان میں سے جس کو جانتے تھے دیکھتے چلے جانا، فرشتے نکالتے چلے جائیں گے. قال فیاتو، اس طرح اللہ رب العالمین جل وعلا ان تمام کی، میرے دوستو بزرگو، شفاعت فرمائے گا. تو یہ ولیوں کا نام ہے، یہ ان کا مقام ہے اور یہ ان کے مرتبے ہیں. ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جس کو ہم نے یہاں پر تقریباً حذف کیا. تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں آپ نے شریعت مطہرہ کی پابندی کا درس دیا، شریعت کے ہر اصول، پوری زندگی آپ کے درس و تدریس میں گزری. خود فرمایا، ابھی حضرت یہاں پر قصیدے کے اندر پڑھ رہے تھے تو میں ہاتھ اٹھا کے باہر دعا کر رہا تھا، اور اس قصیدے کا جملہ کہ درست العلم حتی صرت قطبا، اللہ سبحان اللہ، میں قرآن و سنت پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، قطب بنا. لہذا میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیرانی نظام کے مسند پر بیٹھ گئے ہیں اور عالم نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ، یا جو سادات ہیں اور عالم نہیں ہیں، یا کوئی شیخ کے شہزادے اور عالم نہیں ہیں، تو آپ کی زبان سے یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ بات علماء سے پوچھ کر کریں، کیونکہ آپ غوث پاک کی اولاد ہیں، آپ مولا حسین کی اولاد ہیں، آپ مولا امام حسن کی اولاد. یا تو خود پڑھ لیں آپ، جو پڑھے ہوئے ہیں یوں بھی آپ ہمارے لیے عزت کے لائق ہیں. آپ فاطمی ہیں، ہاشمی ہیں. آپ اگر کسی بزرگ ہستی کے سجاد ہیں اور متشرع ہیں، آپ کی داڑھی مبارک، نمازوں کے پابند ہیں، آپ بالکل رہیے، لیکن تلقین آپ نہیں کر سکتے، آپ براہ راست بات نہیں کر سکتے. کرنا چاہتے ہیں، کسی سنی عالم دین کی کتاب لیجیے، اس کو پڑھ کر سنائیے، اپنی طرف سے کمنٹس نہیں دے سکتے. کیونکہ دیکھیں، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، ہم مولا امام حسن حسین کی اولاد ہیں، ہم ان اولیاء کا نام لینے والے ہیں جن اصول کو انہوں نے قائم کیا، جس جگہ انہوں نے دیواریں باندھ کر فساد اور فتنے سے اسلام کو روکا، ہم وہ دیواریں کیوں گرائیں؟ کہ ان کے کام کو ہم کیوں خراب کریں اور وہ کام کریں جو دشمن کرتا ہے؟ ہاں، آپ عالم دین ہو تو منبر و باز لگائیں، شریعت کا مسئلہ بیان کریں، جس طرح بیان کتابوں میں لکھا اس کو یاد کر کے آپ کریں، اس کو بیان کریں، علماء سے صحبت پائیں. اگر نہیں تو پھر کسی عالم دین کو بلائیے جو آستانے پر آئے، آپ کے پاس آئے، شرعی مسئلہ بیان کریں، چاہے وہ صحابہ کی عزت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اہل بیت کے مقام کے حوالے سے. آپ اس کو نسب کا مسئلہ نہ بنائیں. ہو تم تو حضرت علی کے گستاخ ہو گئے، تم تو علی نہیں کر رہے. تو میں نے کہا، بھی ذکر کس کا کر رہے تھے آپ؟ حضرت علی کا ذکر کیے بغیر کوئی مومن رہ سکتا ہے؟ تو ایسے غلط کمنٹس پاس نہ کریں، کیونکہ شریعت کی بات کو پھر آپ سادات کے خلاف، مزاروں کے خلاف، بزرگوں کے خلاف نہ سمجھے. شریعت کی بات وہ ہے جن کو گنبد والے بیان کرتے ہیں، غوث اعظم بیان کرتے ہیں، اسی کے لیے کربلا کے شہید نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اسی کے لیے غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی دی. تو لہذا طریقت ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مرشد وہی ہو جو صحیح العقیدہ، شریعت کا مومن کامل اور سنی متسلب ہو، ایک، اور اتنا عالم ہو کہ بغیر کسی کے مدد سے عقیدے کے اور احکام کے مسائل نکال سکتا ہوں. تیسرا یہ کہ اعلانیہ کسی گناہ کے اندر وہ مرتکب نہ ہو. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ اپنی نسبت کو حضرت مولا مرتضیٰ تک متصل رکھتا ہو. یہ تو شرائط مرشد ہے. یعنی ایسا شخص اگر آتا ہے، اب ضروری نہیں کہ جو ایسا ہو تو سارے مرید کرنا شروع کر دیں، لیکن اگر کوئی ان سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر توبہ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ کروائیں، منع نہ کریں. ٹھیک ہے کہ لوگ توبہ کر لیں گے، ایک نسبت وابستہ ہو جائے گی، عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اگر یہ کامل نہیں ہے تو پیچھے والے کامل ہے، سلسلہ چل پڑے گا. لیکن جو بھی ہے، لیکن جو اس شرط پر ہی پورا نہ ہوتا ہو، اور یہ شرط ہم نے تو نہیں رکھی، یہ تو شریعت مطہرہ نے رکھی، یہ تو غوث پاک نے رکھی، یہ تو غریب نواز نے رکھی، اور اس کو بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے دوستو انحطاط کرتے ہوئے، اس کو بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے نہ چاہتے ہوئے صرف نظر کر دیا جائے، تو اتنا بھی جری نہ بنا جائے کہ براہ راست علماء پر کمنٹس کیے جائیں، شریعت پر کمنٹس کیے جائیں. عقیدہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم نہیں مانتے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں مانتے؟ غوث پاک نے کہا ماننا پڑے گا آپ، کیوں نہیں مانتے آپ؟ غریب نواز نے کہا ماننا پڑے گا، کیوں نہیں مانتے؟ مجدد صاحب نے کہا ماننا پڑے گا، کیوں نہیں مانتے؟ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، شریعت نے کہا، آپ کون؟ آپ کی عزت اس وجہ سے ہو رہی ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ توجہ ہے، یہ جملہ میں کہہ گیا لیکن سمجھانے کی نیت کے ساتھ. لیکن اگر آپ کو کمنٹس کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر کوئی مضبوط کتاب جو مستند ہوتی ہے اس کتاب کو آپ کھولیے اپنے سامنے، اور جہاں سے لے کر جہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے سمجھ اگر آپ سکتے ہیں تو پورا پڑھیے، ورنہ ایک عالم دین کو اپنے ساتھ بٹھائیے جو اس مسئلے کو سمجھائے، تاکہ آستانوں کا شرازہ منتشر نہ ہو. جو اصل فیض ہے وہ قادری بھی اٹھائے، چشتی بھی اٹھائے، نقشبندی بھی اٹھائے، سہروردی بھی اٹھائے. جتنے سجادے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے، جتنے آستانے ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے. قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ لڑنے کی چیز نہیں میرے دوستو. آپ کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہو گئے، یہ حدیث شفاعت سب کے لیے کافی ہے. سب نے مدینہ منورہ پہنچنا ہے. ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے ایکسپلین کرنے کے چار لوگ ہیں، لیکن چاروں ایکسپلین اپنے انداز میں کر رہے ہیں، لیکن بات ایک ہی سمجھا رہے ہیں. اب تو چاہے وہ بات غریب نواز سے سمجھ لے، چاہے مجدد صاحب سے سمجھ لے، چاہے غوث اعظم سے سمجھ لے، ہے تو سارا غوث اعظم کا ہی فرق. یا قادری بن کر سمجھ، یا چشتی بن کر سمجھ، یا سہروردی بن کر سمجھ، ہے ایک ہی، سمجھانے کے انداز مختلف ہے، بات ایک ہی سمجھائی جا رہی ہے کہ سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلی ہمارا نبی. بات ایک ہی سمجھائی جا رہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بات ایک ہی سمجھائی جا رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بات ایک ہی سمجھائی جا رہی ہے کہ شریعت کی چار دلیل ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. بات ایک ہی سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن حجت ہے، سنت حجت ہے، اور اجماع حجت ہے. فقہا کی تقلید لازم ہے، اولیاء سے محبت فرض ہے، صحابہ سے محبت فرض ہے، اہل بیت آل رسول سے محبت فرض ہے، ان کی بیدبی حرام ہے. بات ایک ہی ہے، سمجھانے کی سٹائل الگ ہے. لیکن میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ اس نظریے کے لیے ہم انتشار نہ پھیلائیں، نہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائیں، نہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگم دوڑی میں پھیلائیں. کس طریقے سے میں نے ابھی اتنی لمبی تقریر کے باوجود اب بھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکا، لیکن آپ نے کچھ محسوس کیا ہوگا کہ کتنے درد سے، کتنے کٹھن دور سے، کتنی تکلیف سے اسلام پھیلا، کس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے کام کیا، اور اس کو ہم ایک دوسرے کی ذاتیات پر اپنی ذات کے لیے چڑھ کر ایک دوسرے پر گالی گلوچ اور اس طرح کا کر کے آنے والی نسل کو اگر منتشر کریں تو میرے دوستو پھر ہم اپنے آپ کو بھی کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، اور خدا کو ہم کیا جواب دیں گے. تو آج کا یہ دن، گیارہویں شریف بڑی رات، آج ہم نے سب سے پہلے بات ختم کر رہا ہوں، ولی کون ہوتا ہے یہ سمجھا، ولی کن کو کہا جاتا ہے یہ سمجھا، ولی کی کتنی قسمیں ہیں یہ سمجھا، غوث اعظم نے کیا کام کیا یہ سمجھا، چوتھی صدی ہجری کیسی انقلابی صدی تھی یہ سمجھا، غوث اعظم کی عمر کتنی تھی یہ سمجھا، غوث اعظم کے استاد کون تھے یہ سمجھا، غوث اعظم کے شاگرد کون تھے اس بات کو سمجھا، غوث اعظم کا نسب میں کون کون لوگ تھے اس بات کو ہم نے میرے دوستو سمجھا، گیارہویں شریف کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کی، فاتحہ کیوں کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کی، ولیوں سے محبت کیوں ضروری ہے اس کو قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کی، ہمارا دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. آخر میں بخاری شریف کی حدیث سے ہم نے سمجھا کہ دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، کہ لَخِ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. قیامت کے دن گہرے سے گہرے دوست، گہرے سے گہرے دشمن ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ کے ولیوں سے پیار کریں گے وہ دوستی دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی رہے گی. یہ پورا اس کا ایک چارٹر اور خلاصہ اور سمری تھی جو آخر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے تاکہ اس کے بعد پھر ہم آگے درس کو سمجھے. اس کی مزید تفصیل اگر آپ مختصر وقت میں سمجھنا چاہتے ہیں تو جمعے کے دن ہم نے ایک موضوع کو سٹارٹ کیا، اگر ہے تو آپ سمجھ آئیے. اور علماء بھی کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے، سارے علماء کرتے ہیں، جہاں پر آپ کو دل لگے، جہاں آپ کو وقت مہیا ہو. سنی صحیح عقیدہ علماء اگر گفتگو کر رہے ہیں آپ ان کی تقاریر کو سنیں. اس کے آگے کا سبق یہ رات، اس رات میں ایک دو سیکنڈ مزید، ہم نے کوئی نئی بات نہیں کی. جو پورا سال غوث پاک کو ہم نے غوث پاک کے طریقے پر عمل کیا نا، تو لوٹ کر پھر جو اس کی فاؤنڈیشن اور بنیاد اور پہلا سبق تھا اس کو تازہ کرنے کی رات تھی، اس کو تازہ کیا. کوئی کہہ کہ جی کیا تقریر کیا آپ نے، ہم نے کہا جس پر ہم نے پوری عمارت کھڑی کی ہے نا اس بنیاد کی ایک دفعہ پھر سمجھنے کی کوشش کی. اب بقیہ جو زندگی رہ گئی ہے اب آگے کے سبق پر اس کو پریکٹیکل اس پر عمل کرنا شروع کریں گے شریعت کی پابندی کے ساتھ. اور حق میرے بزرگوں دوستو بچوں یہ ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. آپ سب لائق عزت ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں, اس مسجد شریف کے لیے دعا کریں, جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا ان کے لیے دعا کریں, تمام مساجد اسلامیہ کے لیے دعا کریں, پورے اسلام کے لیے دعا کریں. جو آج مسلمانوں کے خلاف ایک دائرہ تنگ ہو رہا ہے, اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذاتی خور سے نکل کر امت کی سوچنے کی توفیق دے. اب تو لوگ قرآن کو بھی جلانے پر آ گئے یار, اور ہم یہاں نظر و نیاز پر اس کو کہہ رہے جی یہ بدعت کر رہا ہے, چراغوں پر بدعت کر رہا ہے, کہاں پھنسا رہے امت کو. اب تو لوگ حضور کے خاکے بنا رہے ہیں ماشاء اللہ. اب ایسے رسمی لوگوں کو جو اپنا سودا بیچ رہے ہیں چھوڑیں آپ, یہ سارے متفق مسئلے ہیں. کیونکہ ملاپ کر کے بندہ ہو رسول اللہ کا باغی نہیں عاشقی بنتا ہے, گیارہویں کر کے بندہ اسلام کا باغی نہیں اولیاء کا عاشقی بنتا ہے نماز پڑھنے والا. تو یہاں سے اس کو اسپرٹ ملتی ہے اور آگے چل کر وہ اسلام کے دفاع کے لیے کوشش کر سکتا ہے. تو لہذا اس چیز کو ڈبیٹ کا موضوع نہ بنائے. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں ایک مثبت اعتبار سے کیا دلائل ہے اس کو ذرا ریوائو کریں. آپ جو کر رہا ہے مسلمان اس کے دلائل کو دیکھیں. اتنے مشترکات ہیں کہ جناب صرف تعبیری اختلاف تک بندہ پہنچتا ہے, ورنہ تمام چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہے. ادا کرنے کے سٹائل اور استعمال کرنے والے جو لفظ ہیں وہ تعبیری فرق ہے, اصل وہی چیز ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے. تو لہذا اللہ رب العالمین کی جناب میں آج ہی عہد کریں گے کہ جنہوں نے قرآن جلایا وہ سن لیں. اب تو الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ قرآن پڑھے گا, ہم سب قرآن پڑھیں گے, قرآن کی صورتیں ہمیں زبانی یاد ہوں گی. مسلمانوں اب اس فکر کے ساتھ اپنے ایمانوں کو جلا دینے کے رب کو راضی کرنا. اب تو آئینے میں منہ دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگ قرآنوں کو جلا رہے ہیں, انہوں نے قرآن کو اس طرح جلایا اور ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. نہیں, اب تلاوت سوتے وقت بھی ہوگی, جاگتے وقت بھی ہوگی, نمازوں میں بھی ہوگی, بازار میں بھی ہوگی, گلی کچھ ہو بولو انشاءاللہ. اگر تو نے پینٹ شرٹ پہنا ہے پھر بھی قرآن پڑھ, تو نے جبہ پہنا ہے پھر بھی قرآن پڑھ, تو موٹر سائیکل پر ہے پھر بھی قرآن پڑھ, تو گھروں میں قرآن, یہ محاورے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. یعنی قرآن سے کامل وابستگی اختیار کرو اور دنیا کو بتا دو ہمارا تعارف کل بھی قرآن تھا آج بھی قرآن ہے. کیونکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, قرآن دہشت گردی کا پیغام نہیں دیتا, قرآن تو بکھری ہوئی انتشار کو روکنے کی بات کرتا, قرآن ظالم کو ظالم کہتا ہے لیکن مظلوم کو ظالم نہیں کہتا, مظلوم کو مظلوم کہتا ہے. قرآن نے اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی بات کی جو دہشت گرد تھے, اور جس نے صلح پسند شخص کے خلاف تلوار اٹھائی تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بے قصور مارا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا. اتنا بڑا دستور تو آج تک کوئی نہیں بیان کر سکا. تو قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے. بولیے سبحان اللہ. ہم قرآن سے استفادہ کریں گے, اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھنے والا بنائیں گے. انڈین ڈرامے فلموں پر ہم لعنت بھیج کر پیچھے, اب تو حالت جنگ میں ہو میرے بھائیو, اب تم ڈراموں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اب فلموں کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اب گھروں میں تلاوت قرآن ہونی چاہیے. بندہ اب غیرت کے لیے جیے کہ نہیں تو آپ تو اسی پر جیئیں گے, اسی پر جیے. آپ کے فیس بک اور آپ کے سوشل میڈیا کی ڈی پی اور آپ کی وال پر قرآن کی آیتیں ہونی چاہیے, کسی فساد کا چہرہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ٹرین آپ چلائیں, ٹرین پوری زندگی کے لیے چلائیں, عمل کے لیے, تاکہ آپ خود اپنی بک کو آن کریں تو قرآن کی آیت خود آپ کے لیے ہدایت کے لیے کہ تو مسلمان ہے صحیح طریقے پر چلنا. اللہ مجھے اور آپ کو اس عہد پر ثابت رکھے. پاکستان کو اللہ سلامت رکھے, پاکستان کو بچانے والوں کو اللہ سلامت رکھے, کشمیر کے حالات پر اللہ فضل فرمائے, ہندوستان میں جو ہمارے نہتے غریب مسلمان ہیں اللہ ان پر فضل فرمائے, افغانستان کے مسلمانوں پر فضل فرمائے, عراق و شام کے مسلمانوں پر اللہ فضل فرمائے. مسلمان جہاں جہاں پر کفر و یہود کے نرغے میں, اللہ رب العالمین ان کی جان مال و عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. کوئی نفاذی اور سیاست نہیں کر رہے, غوث اعظم کا یہ طریقہ تھا, یہی فکر آپ نے عطا فرمائی ہے. افواج پاکستان جو اس صف اول میں کھڑے ہو کر اسلام کے دفاع کے لیے کوششیں کر رہی ہیں, اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے ان اداروں کو جو ملک کو سلامت رکھنا چاہتی ہیں ان کو محفوظ کرے. پاکستان بنا نظریہ ہے دو قومی نظریے پر تھا, ٹھیک ہے, کوئی سازش کرے گا وہ خود نیست و نابود ہوگا. اس لیے کہ بے شمار لوگ آئے اور چلے گئے, پاکستان اسی طرح سلامت ہے. اللہ رب العالمین پاکستان کو سلامت رکھے, پاکستانیوں کو سلامت رکھے, پورے عالم اسلام کو سلامت رکھے, امن کے لیے, محبت کے کے لیے، راستگی کے لیے، شریعت کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، غوث اعظم کی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے. 1000 سال غوث اعظم کو ہو چکا ہے میرے دوستو. تعلیم کو آگے بڑھائیے، تعلیم کو آگے بڑھائیے، شعور آگے بڑھائیے، حرام و حلال کی تمیز اپنے بچوں کو کرائیے، خیانت و امانت کا فرق بتائیے، جھوٹ اور سچ کا فرق بتائیے، اپنی زندگی سے بھی نکالیے، اپنے گھر سے بھی نکالیے، تاکہ ہم نام کے قادری نہ رہے، عمل کے بھی قادری ہو جائے. اللہ رب العالمین اس شعر پر ہمیں پابند کر دے کہ تیرے ہی ہاتھ لاج ہے، اے پیر دستگیر ہم تجھ سے دستگیر ہیں، یا غوث المدد دل کی سنائے اختر، دل کی زبان میں کہتے یہ بہتے نیر ہے، یا غوث المدد جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے، اور آپ میں سے جو مقبول المستجاب ہے، کیونکہ ہر ایک میں سے 40 میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ اس کے صدقے مجھ جیسے جتنے نکمے بیٹھے ہیں سب کا بیڑا پار فرمائے، جتنے ہماری بہنیں بھائی سن رہے ہیں اللہ تمام کے لیے آسانی فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب.